بسم الله الرحمن الرحيم.
حميم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص
كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 234 آیت نمبر 1 سے 35 سورۃ الشورى لیسن نمبر 234 آیت نمبر 1-35 سورۃ الشورى چند باتیں سورت کے بارے میں ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الشورى 42 یعنی 42 نمبر کی سورت ہے گویا کہ اس سے پہلے 41 سورتیں گزر چکی سورت کا نام شورا آیت نمبر 38 میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ شورا وہی لفظ ہے جس سے ہمارے یہاں اردو میں مشورہ بولتے ہیں اردو میں مشورہ ہے اگر آپ اس کو عربک میں بولیں گے تو مشورہ بولیں گے یعنی مشورہ مشورہ ہے اس سورت کا انداز جو ہے وہ بالکل سورت حامیم سجدہ جیسا ہے تو واضح طور پہ یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی لیکن اگر آپ ترتیب کے ساتھ پیچھے سے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ جو بات سورت حامیم سجدہ میں شروع ہوئی تھی سورت شورا اس کا تتمہ ہے تتمہ کہتے ہیں اختتام کو حالات وہی چل رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گھر گھر ہے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ دادا کے قائم کردہ دین کے خلاف ایک تھریٹ محسوس کرتے ہوئے آپ کی مخالفت کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین عام ہو گیا تو ہماری کئی سالوں کی بنی ہوئی روایات ختم ہو جائیں گی، اور لوگوں کے ذہنوں پہ جو ہماری ایک ساکھ بن چکی ہے مکہ والے ہونے یا خانہ کعبہ کے پجاری ہونے کے ناطے سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورا میں وحی کی بہت بات کی ہے، چند باتیں اس سورت کی جو دوسری سورتوں سے اس کو یونیک یعنی ممتاز کرتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ واحد سورت ہے کہ جس کی شروع کی دو آیتیں حروف مقطعات ہیں۔ ہم نے جتنی بھی سورتیں پڑھی اس میں شروع میں یا تو ایک پوری آیت تھی الف لام میم کے ساتھ تھی، اور ذالک الکتاب اگلی آیت تھی۔ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں حروف مقطعات جو ہیں وہ پہلی ہی آیت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں دو ہیں، ہا میم پھر رک کے عین سین قاف۔ اس کے علاوہ سورت مریم ایسی سورت ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک لمبا سا مجموعہ دکھتا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے تو ہا میم عین سین قاف پانچ ہیں، تو سورت مریم میں قاف ہا عین یا سین یعنی وہاں ایک ہی لفظ میں پانچ چیزیں موجود ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس سورت کی جو دوسری سورتوں سے الگ کرنے والی چیز ہے وہ ہے کہ اس سورت کا آغاز بھی وحی کے ذریعے سے ہے، یعنی وحی کی بات ہے کہ جس پر اعتراض کرتے ہو وہ کوئی اپنے دل کی باتیں نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، اور سورت کا اختتام بھی وحی کی مختلف اقسام پہ ہے۔ بیچ میں اس پوری سورت کے اندر شریعت کے بنیادی قوانین بیان کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت تھی وہ صرف اور صرف اندھی بہری مخالفت کی بنیاد پر تھی جو باپ دادا کے نام پر کی جا رہی تھی۔ کسی کے اندر ذرا سی بھی سمجھ ہوتی، عقل ہوتی، وہ تعصب کے پردے چاک کر کے دیکھتا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو تعلیمات آپ لوگوں کو دیتے تھے اس میں کوئی جھول نہیں دکھتا تھا۔ اگر مکہ والوں سے یہ کہہ دیا جاتا کہ لاؤ کوئی وجہ تو بیان کرو، کیا محمد کا کوئی اخلاق ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اس نے تمہارے ساتھ بدخلقی کی، کبھی تمہاری بات کے جواب میں اس نے برا رویہ اختیار کیا، تو بالکل بے بس تھے۔ اور جب انہیں کہا جاتا کہ لاؤ ذرا اس پیغام کے اندر کوئی چیز بنا کے دکھاؤ کہ تمہیں ان کی دعوت میں کوئی نقص دکھتا ہے، کیا یہ لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے کرو، کیا یہ لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ گھر توڑو، کیا یہ سکھا رہا ہے کہ ماں باپ کی عزت نہ کرو، اگر تو کوئی ایسی چیز ہے تو پھر تو واقعی یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی بات جو ہے وہ نہ سنی جائے، اور ان دونوں میں تمہیں کوئی چیز نہیں دکھتی، پھر یہ بتاؤ کہ تمہاری ان مخالفتوں کی وجہ کیا ہے، کیا یہ صرف تنقید برائے تنقید نہیں، پہلے سے کچھ ڈیسائیڈ کر کے آ کے سننے والی کیفیت نہیں ہے؟ کیونکہ جب لوگ پہلے سے کوئی رائے لے کر آتے رہا تو وہ آنے کے بعد اس جگہ کو، اس ماحول کو، اس گھر کو اپنی سوچ کے اینگل میں دیکھتے ہیں۔ جو صاف ذہن کے ساتھ چیز کو لے گا اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو بہرحال اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بہت ہی خوبصورت سے کھول کے پیش کیا کہ شرع لکم الدین، کہ اب تم میں سے جو اس کو مانے اس کی خوشی، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم اس نبی کی جو تکذیب کر رہے ہو نا، اصل میں تم اس رب کی بات کا انکار کر رہے ہو، اور یہ نبی تو بے بس تمہیں لگے گا ہی، یہ نبی تو کوئی بہت زیادہ روب دبدبا نہیں بھی رکھے گا، لیکن اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ خالق زمین و آسمان ہے، کلی چیز ہر چیز کا خالق ہے، تو وہ تمہارے ان دعووں کے نتیجے میں تم سے دلیل مانگتا ہے، اگر مان لو گے دے دو گے تو پھر اللہ کی مدد آ جائے گی۔ تو لہٰذا ہم اس صورت کو خاص طور پہ غیر مسلموں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اگر کبھی موقع آئے۔ اس صورت پر ایک پورا کورس ہو سکتا ہے، اسلام اے ٹو زی، یعنی اسلام کی کون سی چیز ہے۔ اسی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ دین اسلام کی پہلی اینٹ، اولین بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا حاکم اعلیٰ ہونا ہے، حاکم مطلق، قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہے، وہی حاکم ہے، لہٰذا وہی حکم دیتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں، تو اسی کی دیوی تقدیر بھی چلے گی، تو اسی کی دیوی شریعت بھی چلے گی۔ دوسری چیز اس صورت میں آپ بہت نوٹ کریں گے وہ کہ ہر دور کا دین ایک ہی تھا۔ یہ تو آج کے دور میں خواہشات کے نام پہ یا کچھ تعصبات کے نام پہ دین دکھا، پچھلے انبیاء کرام کے اور اللہ کے نبی کے دین کو دیکھا جائے تو اس کی بیس بالکل ایک ہے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں الگ ہیں، جب وہ آیت آئے گی تو اس کو ہم دیکھیں گے. تیسری چیز اس سورت کے مضامین میں جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ انبیاء کرام کے بھیجے جانے کا مقصد لوگوں کی اصلاح تھا. کوئی خود نمائی، خود پسندی اور سیلف پریزنگ نہیں تھی. کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں پہلی دفعہ آیا تمہارے اندر، تم کیا تھے، میں نے کیا کر دیا. یاد رکھیے کہ جو سیلف پریزنگ کلچر ہوتا ہے نا وہ گاڈ پریزنگ بھی نہیں رہتا. ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہر خوبی، ہر ٹائٹل اپنے اندر، اپنے ہی کندھے تھپتھپانے والی کیفیت ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ انبیاء کرام نے اپنی ذات سے نہیں لوگوں کو اللہ کے دین سے جوڑا. اور پھر اس کے بعد ایک یہ بھی چیز اس صورت سے ہمیں دکھے گی کہ وقت اور ضرورت کے تحت چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بدلی لیکن بنیادی طور پہ آئین نہیں بدلا. دیکھیے کو تو آئین وہ کسی ملک کا کبھی نہیں بدلا. جیسے پاکستان جب بنا تو اس کا جو آئین بن گیا وہ وہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ کچھ قانون کی شکیں بدلتی رہتی ہیں. بالکل یہی کیفیت ہے، آئین کبھی نہیں بدلا اسلام کا. ہاں چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق تھی وہ بدلتی رہی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، بہت ہی آسان اور خود سے خود سمجھ آ جانے والی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اتنا پیارا کلام جو ہے ہم اس کا حق بھی دینے والے بن جائیں. فرشتوں کی بات کی صورت میں ہمیں بہت ملے گی، جس میں وحی کا نازل کیا جانا اور اسی طرح کائنات کے دوسرے کاموں کو کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ شورا، حامیم، عین، سین، قاف، حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہنے کی ضرورت ہوتی، کیونکہ ہوا میں تلوار چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹابک ٹوئیوں کا دین نہیں، صرف خوشخبریوں کا دین نہیں، بس یہ دین ہے عمل کا اور اللہ کی بات کو ماننے کا. لیکن اس لفظ کو اگر آپ بیٹھے بیٹھے ایک دم پڑھے نا، حامیم، عین، سین، قاف، تو ایک دم دل پہ روب آتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایک اس قسم کا اب پیغام سامنے آنے والا ہے جو سوسائٹی میں ہونے والی چہ مگوئیوں، گھر گھر میں ہونے والے پروپیگنڈے، جو مکہ کی گلیوں، مکہ کے لوگوں کے گھروں کے چوپالوں، ان کے بازاروں اور ان کے پبلک پلیسز پہ جگہ جگہ اللہ کے نبی اور آپ کی دعوت کے اوپر گھر گھر میں باتیں ہو رہی تھی. لوگ کہتے تھے نہ جانے یہ شخص کہاں سے آ گیا، نرالی باتیں نکال رہا ہے، نہ ہم نے سنی نہ ہمارے باپ دادا نے سنی. کیا وہ دین جس پہ ہم اپنے باپ دادا کے وقت سے تھے وہ خراب ہے؟ یہ کیا بات ہے، یہ کیسا دین ہو گیا؟ یہ طریقے جو صدیوں سے رائج تھے ہمارے ملکوں میں، طریقوں میں، کیا یہ ساری غلط ہو گئی؟ کہاں ہاں، حامیم، عین، سین، قاف، ان پانچ لفظوں کے معنی ہی بتا دو جن سے مل کر تمہاری ڈکشنری بنتی ہے. تو پھر اس کے معنی نہیں جانتے تو سمجھ جاؤ کہ جو اگلی بات ہے اس کو بھی تمہیں اس قرآن کی ڈکشنری سے سمجھنا پڑے گا. اور ہم پیچھے بات کر چکے کہ کسی ملک کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن کی لینگویج کو سمجھنے کے لیے جس ڈکشنری کی ضرورت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی صرف عربک لینگویج سیکھ کے قرآن نہیں سمجھ سکتا، اور کوئی کسی کے اقوال کے مجموعے کو قرآن کا پیغام نہیں کہہ سکتا. فرمایا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، اسی طرح وہی فرماتا ہے آپ کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. کون فرماتا ہے؟ العزیز الحکیم، اللہ جو زبردست اور بہت دانا ہے. یعنی کذالکہ کا لفظ بتا رہا ہے کس طرح، جیسے بات تھی ہم اردو میں بات کرتے کرتے ایک دم کہیں اسی طرح پھر یہ ہوگا تو فوراً آپ سوچیں گے کہ پیچھے بھی کچھ ہو رہا تھا، کوئی بات پیچھے کی تھی اور اسی کو آگے بڑھا دیا گیا. تو یہاں کذالکہ کے نیچے لکھیے یہ سارے پروپیگنڈوں کے جواب میں آ گیا، ہاں ایسے ہی ہوگا. کوئی پہلی دفعہ یہ نبی نہیں آیا تمہارے شہر میں، یہ تو شروع سے چلتا آیا سلسلہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے کچھ لوگوں کو چنا ہوا ہے. ہر دور کے لوگوں کے پاس وہ پیغام لے کر جو ہستیاں آتی ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے، اور ان نبیوں کو اللہ کا پیغام جس ذریعے سے پہنچتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. اردو میں ہم وحی کہتے ہیں، عربی میں وحی کہتے ہیں. یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے لفظ وح پہ، کیونکہ یوحی الیکا میں یہ لفظ چھپا ہوا ہے، واو ہا یا اس کا روٹ ہوتا ہے، یعنی اشارہ سری اور اشارہ خفی، خاموش اشارہ، وسپر. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ کو بالکل کوئی آواز نہیں آتی لیکن کہیں سے سرسراہٹ کی آواز آتی ہے، تو ایسا اشارہ جو بڑی تیزی سے بھی کیا جائے اور چپکے سے کیا جائے اس کو ڈکشنری میں وہی کہتے ہیں، پتہ بھی نہ چلے کہ اشارہ کدھر سے ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ یہ تو ہے اس کا ڈکشنری میننگ۔ ہاں اصطلاحاً ہدایت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسلامی ٹرمنالوجی یعنی اسلامی اصطلاح میں انبیاء کرام پر اللہ تعالی کا حکم جس ذریعے سے نافذ ہوتا ہے یا نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اشارے سے چپکے سے ایک بجلی کی تیزی سے پیغام اللہ کے نبی کی طرف ڈل جاتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم اس سورت کے آخری حصے میں جہاں وحی کی تین قسمیں ہم پڑھیں گے جو اصل میں علوم القرآن کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ہم نے وحی آپ کے لیے کی، کس طرح؟ جیسے ہم نے نوح کی طرف کی، جیسے ہم نے ابراہیم کی طرف کی، جس طرح ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کی طرف کی۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف۔ ایک صحابی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس سے وحی آتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یسی نے جیسے کوئی باہر بیٹھا وہ ہم سے پوچھے کہ جب آپ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے بڑا سکون ملتا ہے، بہت اطمینان ہوتا ہے، ٹرینکولیٹی ہوتی ہے، پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی خواہش ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ وحی صرف آپ پہ اترتی ہے لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں۔ تو جب صحابی نے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں، گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ بات جو میرے دل میں اتاری جاتی ہے مجھے یاد ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات آپ سنیں اور آپ کو وائٹ فوراً یاد ہو جائے، یہ کیفیت۔ پھر کہا کبھی کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، پھر جو وہ مجھ کو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردیوں میں اس کا مشاہدہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو آپ پسینے میں شرابور اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جس کلام کو سننے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس بھی وحی آتی ہے، ہم میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، لیکن ہم اس وحی کی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سورۃ حمیم سجدہ میں ہم نے پڑھا کہ تنزل علیہم الملائکہ، کن پر؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یا ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے گا کہ جتنا آپ استقامت کے درجے پہ فائز ہوتے جائیں گے اتنا وحی کا یہ پیغام آپ کے دل پر اترتا جائے گا۔ استقامت کی کمی اس پیغام کو اخذ کرنے کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ آپ اس رکاوٹ کا نام خواہشات رکھ لیں۔ کچھ لوگوں کو یہ وحی خواہشات کی بنیاد پہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سمجھنا نہیں چاہتے، کیونکہ سمجھ آ گئی تو تبدیلی بہت بڑی مطلوب ہے جس کے لیے ابھی تک ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وحی سمجھ کس کو نہیں آتی؟ جس کے دل میں تعصب کا پردہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بھی ایسا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، وہ کہے گا کہ یہ وحی ان پہ نہیں آتی، نعوذ باللہ، ان پہ شیطان آتا تھا، فرشتہ نہیں شیطان آتا تھا۔ تو میں اور آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ ہم اس وحی کو محسوس کریں تو آپ کو اپنے دل کو ہدایت پہ جمانا پڑے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں، صرف یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، کہ آپ دیکھیے کہ کس چیز کے اوپر زیادہ وزن ڈالا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی یہ لوگ بوجھ اٹھاتے ہیں نا، تو کس گاڑی کے اندر آپ زیادہ وزن ڈال سکتے ہیں جو اسٹرانگ ویلڈ ہوتی ہے؟ فور ویلز کاریں ہوتی ہیں نا، یا جیپس ہوتی ہیں جو پہاڑی علاقوں میں جاتی ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریکٹر جو بہت بڑا بڑا وزن لوگوں کا اٹھاتے ہیں، ان کو کیوں ہیوی ڈیوٹی بنایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر وزن ڈالا جائے۔ اگر وہ نیچے خود ہی کمزور ہوں، ٹائر ہی کمزور ہیں، یا جس چیز میں آپ نے وزن ڈالنا ہے، یا جس کنٹینر میں آپ کو برتن میں کوئی کھانا ڈال رہے ہیں وہ خود ہی نازک ہے، تو وہ خود ہی گرے گا نا. اور چھوڑ دیں صرف آپ ڈسپوزیبل پلیٹوں کو دیکھا کریں, پتلی پتلی پلیٹیں ہوتی ہیں نا, آپ ذرا سے اس میں زیادہ کھانا ڈالیں گے نا تو وہ لڑک جائیں گی. آپ اسٹرانگ پلیٹیں کیوں استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ وزن اٹھائیں. تو بس وہی کا حامل دل ہے, جس نے اپنے دل کو جما لیا نا, جس نے اپنے دل کے برتن کو بڑا اور مزہ لیا اس استقامت کے ساتھ, تو تتنزل علیہم الملائکہ. اس کلام کا اثر ہم پر ہمارے دل کی حالت کے مطابق ہوتا ہے. صاف برتن میں کھانا ڈلتا ہے تو خوشبو بھی آتی ہے, ٹیسٹ بھی آتا ہے. پہلے سے برتن میں کوئی اور بچا کھچا کھانا, بدبودار کھانا ہوگا, اچھا کھانا بھی اس کی سمیل کو ختم کر دے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ کھانا بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن جو چمچ آپ یوز کر لیتے ہیں وہ گندا ہوتا ہے, اس میں سمیل ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا یہ وحی کا نور ہمارے بھی دل پہ اترے, اور خواہش ہونی چاہیے, تمنا ہونی چاہیے, تو پھر اس کے لیے استقامت فی الدین, اس صورت میں بھی بات ہوگی استقامت پہ. آیا کس کی طرف سے؟ العزیز الحکیم, بڑا غالب اور حکمتوں والا. غالب اتنا ہے پکڑ کے ایک طرف کر دے تم کو, لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ الحکیم بھی ہے. اب دیکھیں کسی بڑے کا حکم سننا ہو دل کی حالت کیا ہوتی ہے. کسی کی پیشی ہو, تھانے میں بلایا آپ کو, آپ کو آئی این ایس کے آفس میں بلایا, آپ کو سی آئی ڈی والوں نے بلایا, اور کچھ نہیں آپ کو پولیس اسٹیشن والوں نے بلایا, ان کا ایک جملہ ہمارا دل بٹھا دیتا ہے کبھی کبھی. تو العزیز الحکیم کا کلام سن کے ہم کھیلتے کودتے رہے, باتیں کرتے رہے, لاڈی دکھاتے رہے, ایسے نہیں ویسے نہیں یہ نہیں وہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے تمہیں پتا یہ کتنا بڑا کلام ہے کہ جو ذات اس کو پیش کر رہی ہے اس کی اتھارٹی, اس کی کنگڈم کہاں تک ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. امیجن کریں ذرا, اس میں آپ کا میرا یہ گلوب بھی آ جاتا ہے اور پورا سولر سسٹم بھی آ جاتا ہے, اور وہ چیزیں جن کو آج تک ہم اپنے احاطے میں لا ہی نہیں سکے وہ بھی آ جاتا ہے. بڑی بڑی گلیکسیز, بڑا بڑا معاملہ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے, سب کچھ اس کا ہے. جب بلندیوں اور پستیوں میں ہر چیز اس کی ملکیت ہے تو کیا اس کے بغیر کسی کو حق پہنچتا ہے کہ کوئی ضابطہ حیات تجویز کرے؟ لائف سٹائل کسی اور سے پوچھ کے چلو. جب اس کا علم اور اس کی قدرت کامل ہے کہ جو انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتی ہے, تو بتاؤ تو صحیح, کیا پھر تمہیں کسی اور خالق کی ضرورت تھی جو تمہاری طرف ہدایت نامہ بھیجتا, جو سراسر تمہاری خواہشوں کے مطابق ہوتا, جس میں ساری چیزیں جائز ہوتی, جس میں سود جائز ہوتا, جس میں شراب جائز ہوتی, جس میں زنا جائز ہوتا, جس میں کرو تم جو چاہو یہ جائز ہوتا, کیا تم یہ چاہتے ہو؟ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے, تمہیں اس بات کی اہمیت کا احساس کوئی نہیں ہے کہ العلی العظیم کی طرف سے یہ آیا ہے. وہ خود بھی بلند ہے, وہ انسان کو بلند کردار بنانا چاہتا ہے, اعلیٰ ظرف بنانا چاہتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کوئی نیرو مائنڈیڈ نہیں رہ سکتا, قرآن پڑھنے کے بعد کوئی بخیل نہیں رہ سکتا, قرآن پڑھنے کے بعد کوئی دل میں کینہ اور گرج رکھنے والا نہیں رہ سکتا, قرآن پڑھنے کے بعد کوئی خالق سے زیادہ مخلوق کو اپنی وجہ نہیں سمجھ سکتا کہ جس کی بنیاد پہ دوستیاں یا دشمنیاں کی جائیں. لیکن جو لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اصل میں اپنی ہی کم مائگی کا ثبوت دیتے ہیں. اتنے پیارے طریقے سے اس رب نے یہ کلام بھیجا, جتنے پیارے طریقے سے اس نے کائنات بھیجی, کائنات بنائی. آپ دیکھیے کہ آپ کو اس کائنات کے اندر کوئی جھول دکھتا؟ کوئی درخت دیکھ لیں, پتا دیکھ لیں, آسمان دیکھ لیں, بارش دیکھ لیں, فور سیزنز میں سے کوئی ایک سیزن دیکھ لیں, چلیں پورے 365 دنوں میں کوئی 5 دن ایسے دیکھ لیں کہ کوئی کہے کہ یہ آج کے 5 دن کائنات بڑی گندی ہوگی, خراب ہوگی, اس کو نہ دیکھنا, بو آئے گی ان 5 دنوں میں, ڈس آرڈر ہوگا, ساری چیزیں بکھری ہوں گی. یہاں کا آٹم بھی خوبصورت, یہاں کی سپرنگ بھی خوبصورت, یہاں کا سمر بھی خوبصورت, یہاں کا ونٹر بھی خوبصورت. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو ہر رنگ سجتا ہے, لائٹ کلر پہن لیتے ہیں تو بڑے ڈیسنٹ لگتے ہیں, ڈارک پہن لیتے ہیں تو بڑے فریش لگتے ہیں, ینگ لوکنگ لگتے ہیں, ذرا سا کوئی سن کلر پہن لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک گریس آ جاتی ہے, اور ذرا سا کھلا ہوا رنگ پہن لیتے ہیں, وائٹ پہنتے ہیں, ان کو وہ بھی سجتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اس زمین کو ایسے ہی بنا دیا کہ اس پہ ہر رنگ اٹھتا ہے, ہر چیز اٹھتی ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو ذرا سوچو جس نے اتنی بڑی کائنات کو اتنا فٹ رکھا, کیا اس 30 پاروں کی کتاب کو اس نے کوئی ڈس آرڈر کے ساتھ رکھا ہوگا؟ کہ تمہیں اس کی مکی صورتیں تو بڑی اچھی لگیں اور مدنی اچھی نہ لگیں، تمہیں اس کے اندر سے سورہ رحمان تو بڑی پیاری لگے اور سورت نور تم کھولنا بھی نہ چاہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. العلی العظیم اور ان دو ناموں کی ڈسکرپشن اسماء الحسنی کی سیریز میں سن لیں تو دل پہ بڑائی کا احساس پیدا ہوگا. پہلی دفعہ آپ کو پتا چلے گا اگر آپ نے ابھی کبھی ناموں پہ غور نہیں کیا کہ العلی ہوتا کون ہے اور العظیم ہوتا ہے جو، اس کا حق کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تم تو انسان ہو نا، تمہیں بھی نہیں دکھتا، دکھتا فرشتوں کو بھی وہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا روب اور اس کی عصمت اور اس کا جلال کیا ہے کہ تقاد السماوات یتفطرن من فوقہم، قریب ہے کہ جلال الہی سے آسمان پھٹ پڑے اپنے اوپر سے. اللہ کا جو جلال ہے، جو اللہ کا جو جمال ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کے نتیجے میں یہ آسمان گر کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی ہیبت طاری ہو جائے ان کے اوپر، یہ بالکل قریب ہے. صرف آسمان ہی نہیں گرے، والملائکۃ اور فرشتے بھی. کیا ہیں فرشتے؟ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. اور کیا کرتے؟ ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں، یعنی اہل زمین کے لیے یہ فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں. لہذا الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، سن لو، کان کھول لو، یقیناً اللہ ہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا. اللہ کے جلال کو اگر آپ نے محسوس کیا تو آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ ضرور ہلی ہوگی، نبضیں ڈوبتی ہیں ان آیات کو پڑھ کر. یا تفتر نہ کلب سے، فترہ سے ہے، فاتوئرہ، فترہ فاتر اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے. آپ اس کو اگر تھوڑا سا امیجن کریں نا، کوئی بہت کپڑا ڈیلیکیٹ سا ہو یا بہت پرانا کپڑا ہو چکا ہو، ایک دم جب آپ پہنیں گے نا تو چھپ جاتا ہے، اس کی دھجیاں نکل آتی ہیں، یہ ہے لفظ یتفترنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جلال سے یہ آسمان یوں ادھڑ جائے، پھٹ جائے. ایک ہوتا ہے نا سیدھا چرنا، پیچھے آپ کو بتایا تھا پھٹنے کے بھی عربی میں 8-10 لفظ ہیں، فترہ لفظ کے چرنا، چرنے کے معنوں میں آپ کہہ لیں. اللہ تعالیٰ کا اتنا روب، اتنا دبدبا ہے، فرشتوں کا اتنا بوجھ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو شان دی، اس کا تقاضا کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا، اللہ کی بات مانتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں جیتا، اس کا حکم سن کے کہتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ، جی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں خوش ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ میں آپ کے فیصلوں پہ بھی راضی، میں آپ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ بھی راضی، اور میں آپ کی اس کائنات پہ بھی راضی، اور میں آپ کی اس کتاب پہ بھی راضی. لیکن انسان جب اڑی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احساس دلاتے ہیں کہ کبھی غور کیا تم نے کہ تم کس رب کی بات سن رہے ہو، یہ کس کا کلام ہے؟ اور پس منظر کو ذرا پیچھے رکھیے جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی. ایک غریب یتیم مکہ جب گلیوں میں جا کے لوگوں کو اللہ کا کلام سناتا تھا تو لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. کوئی کاروبار میں تھا تو وہ دیکھ کے مسکرا کے پھر کام میں لگ جاتا ہوگا، کوئی گھر کی عورت ہوگی تو وہ کہتی ہوگی کہ چلے ہم اپنے کام کریں، ہمارا تو چولہا چونکا ہی نہیں ختم ہوتا، ہم کیا کریں گے. کوئی بچہ تو وہ کہتا ہے ابھی تو ہم نے اس دنیا کا مستقبل سیکیور نہیں کیا، آپ ہمیں اگلے مستقبل پہ لے کے جا رہے ہیں. لوگ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، ان کو لگتا ہی نہیں تھا، وہ سوچتے تھے اس نبی کا کوئی فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کلام کی قدر ہے کہ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کلام اتنی بڑی ذات کی طرف سے ہے کہ جس کے جلال سے، جس کے روب سے آسمان پھٹ جائیں، من فوق کہنا ان کے اوپر گریں، یعنی چھتیں تو گرتی ہیں تو کوئی بچ ہی جاتا ہوگا، کبھی سوچو اگر یہ آسمان گرے تو کیا حال ہو. اور آپ دیکھیے جب سے ہم پیدا ہوئے اور شعور لیا، یا پچھلی ہسٹری کھولے، آپ تو لوگوں نے پچھلی چیزوں کو بھی جمع کیا ہوا، پچھلے 100 سال میں یہ ہوا، 200 سال میں یہ ہوا، آپ بتائیے کیا کبھی ہسٹری میں کسی نے سنا کہ فلاں جگہ سے آسمان پھٹ گیا، ایک دھجی لٹک گئی، ستارے ٹوٹ گئے، وہاں رنگ پرانا ہو گیا، آسمانی رنگ تو ویسے ہی کچا ہوتا ہے. کبھی آپ نے ہسٹری کی کوئی کتاب کھول لے، کوئی ورلڈ ریکارڈز کھول کے دیکھ لے کہ کوئی کہے کہ فلاں دور میں آسمان کا رنگ جو تھا وہ اڑ گیا؟ یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے. جس دن اس نے آسمان بنایا آج تک اس آسمان کو دیکھیں لگتا ہے کہ یہ کئی 100 سال پرانا ہے. ہم کسی بلڈنگ میں آتے ہیں ہمیں چند سیکنڈ سے پہلے پتا چل جاتا ہے یہ کتنی اولڈ ہے، ایسی ہے نا. ہمیں انسانوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے ان کی عمریں کتنی ہیں، ان کے چہروں پہ اب جھریاں آ گئی ہیں. ہم کپڑے پہنتے ہیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پرانے کپڑے ہیں کہ نئے. آپ ذرا غور کریں، اس کتاب سے نکل کے سوچے، آسمان پہ ایک نظر ڈال کے لگتا ہی اولڈ ہے، کتنی صدیوں پرانا. تو جس طرح وہ آسمان پرانا نہیں لگتا، کہ آپ کو یہ قرآن بھی پرانا لگتا ہے. ایور گرین، ایور نیو، سدا بہار. اللہ کہتے ہیں میں نے اتنا پیارا جہان بنا دیا. آپ کوئی چیز دیکھیں زمین کی، اپنی آرٹیفیشل چیزوں کو چھوڑیں، نیچر میں نکل جائیں، درختوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بہت اولڈ ہو گئے، بہت خراب ہے. نہیں، ہر چیز مکمل ہے. تو کیا یہ کلام مکمل نہیں ہوگا؟ اس کو تم کہتے ہو 1400 سال پرانی کتاب پڑھیں، اور اس کو پیچھے کرتے ہو. قَوَّلْ مَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اب ہمارے یہاں ذہنوں میں ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کرنا چاہوں گی. اور وہ کیا؟ ہم سوچتے ہیں کہ آسمان کے اوپر فرشتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ذہن میں تصور آتا کہ آسمان کے اوپر فرشتے، مخلوقات ہیں، کتنے مزے میں اللہ کو دیکھتے ہیں. تو یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فرشتے بھی نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ ایمان کا تعلق غیب کے ساتھ ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب. اگر فرشتے اللہ کو دیکھنے لگ جائیں گے تو وہ تو ایمان ہی نہیں ہے. فرشتے بھی اللہ کو نہیں دیکھتے. آپ کہتے ہیں اچھا، پھر فرشتے اللہ کا حکم کیسے سنتے ہیں؟ سورت رات میں تھوڑی سی میں نے اس کی بات کی تھی آپ کے ساتھ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دینا ہوتا ہے نا فرشتوں کو، مثلاً بارش کے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ بارش برساؤ، جیسے میکائیل ہے، ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ بھائی آپ نے فلاں فلاں علاقوں میں بارش برسانی ہے، تو ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہے، ففز یا من فی السماواتی والارض، بے ہوش ہو جاتے ہیں سارے فرشتے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی آرڈر نافذ ہوتا ہے نا، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں جو قریب والے ہوتے ہیں، جن تک وہ آواز آتی ہے. پھر دور والے جو تھوڑی سی ہوش رکھتے ہیں نا، پھر وہ اٹھنا شروع ہوتے ہیں. پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ماں قال ربک، ہم پڑھ چکے ہیں یاد پیچھے، کیا کہا تمہارے رب نے. پھر وہ ایک دوسرے کے ذریعے سے اس بات کو ویریفائی کرتے ہیں. وہ اللہ کا حکم سنے تو وہ پھٹ جائے. ہم کیا سنتے ہیں اللہ کا حکم؟ اقیم الصلاۃ کس کا حکم ہے؟ آت الزکاۃ کس کا حکم ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ کس کے؟ ہمارے دل پھٹتے ہیں. ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے؟ میں کہتی ہوں قرآن پڑھائے بندہ اور دل نہ پھٹے. اس کا مطلب کہ آپ نے رول سمجھا ہی نہیں، آپ نے سیریس ہی نہیں لیا اس کلام کو. آپ تو اس شوق میں تھے کہ پارا ختم ہو اور اس قرآن ختم ہو اور مٹھائی بٹے اور چلو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں. دل کے 100 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. سی پارا، یہ جو ہم سپارا کہتے ہیں نا، یہ اصل میں لفظ ہے سی پارا. علامہ اقبال کے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یورپ میں آئے تھے تو کہتے تھے کہ یہاں کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر میرا دل ہوتا ہے سی پارا، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں میرے دل کے. تو یہ سپارا کیا ہے؟ اس قرآن کے سی یعنی 30 پارے ہیں، 30 ٹکڑے ہو جاتے ہیں میرے دل کے ان مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ہیبت کی بات کر کے بتایا کہ وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے رب کتنی بڑی چیز ہے. اور ساتھ ہی وہ کام جو پیچھے بھی سورت مومن میں ہم نے سن لیا آیت 7 میں، کہ وہ یَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِی الْأَرْضِ، اور وہ بخشش طلب کرتے ہیں اہل زمین کے لیے. فرشتوں کی دعائیں ان کو لگتی ہیں جو اپنے گناہوں کی معافی خود بھی مانگتے ہیں. یہاں لمن فی الارض کہہ کے بات چھوڑ دی. ہو سکتا ہے وہ کیڑوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مکوڑوں کے لیے کرتے ہیں، چیونٹیوں کے لیے کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے کر سکتے ہیں جس کے لیے بھی کیا جا سکے، لیکن بہرحال فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تسبیح اور دعا. کتنا پیارا ان کا عمل ہوگا اور کتنا خوبصورت ان کا کام ہوگا. فرمایا تم بھی جان لو کہ اللہ ان اللہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشش والا اور طلب والا. یہ بتائیے کہ یہ جو اللہ کی حمد ہوتی ہے، یہ کوئی پوچھ پوچھ کے کرنی ہوتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ذکر جو کرنا ہوتا ہے یہ کوئی فرض ہے، یہ سنت ہے. اچھا یہ صبح شام کی دعائیں، یہ سبحان اللہ کی تسبیح نماز کے بعد، الحمدللہ کی، اللہ اکبر کی، کیا یہ فرض ہے؟ ہم ان چیزوں کو تول کے کرنا چاہتے ہیں، گن گن کے. حالانکہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب دل میں کسی کی محبت آتی ہے، اس کا تذکرہ زبان پہ آتا ہے، دل میں اس کا خیال رہتا ہے، آنکھیں اس کے لیے ترس رہی ہوتی ہیں. آپ سے کوئی کہے کہ کیا اپنے بچوں کی ساتھ پیار کی باتیں کرنا فرض ہے، سنت ہے کہ نفل ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے نا. یہ سوال ہی پوچھ لینا کہ کیا ذکر کرنا اور فلاں فلاں وقت کے ذکر فرض ہے، یہ دعائیں پڑھنا، یہ نماز کی، ایسے ہی سوال ہے. ایمان اور ذکر ساتھ ساتھ ہے. سچا ایمان ہوگا نا تو فرض قرون یا اسکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا تذکرہ کرو. جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی شبہ دل میں موجود ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس چیز سے دور کریں، بلکہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ کی آوازیں آتی ہیں. یہ تو ہم نے تکلفاً سوا سوا لاکھ کی گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں نا گھروں میں، اور ہم بداموں پہ پڑھ پڑھ کے پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن بندہ مومن کی دھڑکن سے وہ کام لیا جاتا ہے لوگ جو گٹھلیوں سے لیتے ہیں. ہر دھڑکن ایک گٹھلی ہے، ہر دھڑکن کہتی ہے لا الہ الا اللہ والذی نتخذو من دونہ اولیاء اللہ، اور جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور کوئی دوست، کوئی اور کارساز اپنے بنا لیے. حفیظ علیہم، اللہ خوب آگاہ ہے ان کے حالات سے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے معاملات کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے. دو باتیں ہیں اس میں، ایک ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی اللہ بنانا یا اولیاء بنانا، اور لفظ اولیاء جو ہے ولی کی جمع ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، گہرا دوست، کارساز کرنے والا کاموں کو. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا نگران بنا لیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے دوسروں سے مانگتے ہیں. کفار نے تو اپنا رشتہ عبودیت اپنے رب سے توڑ کر باطل معبودوں کے ساتھ جوڑ لیا تھا، آج کے مسلمانوں نے اپنا تعلق اللہ سے کچا کر کے بیچ میں اولیاء کرام کی کڑی لگا لی ہے. دونوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو ولی بنائے گا، اس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. اللہ تو ان کے سارے حالات کو جانتا ہے، اس کو تو خوب پتہ ہے یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، ان کے کام کیا ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ حفیظ علیہم، وہ ان کے ریکارڈز کو محفوظ کر رہا ہے. یہ اعمال نامے کی طرف اشارہ ہے. شرک کی ایک ایک زد جو اعمال نامے پہ لگتی ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو کھول کے رکھ دے گا. اپنی ان کارستانیوں کے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے. کفار مکہ نے ہر شعبہ زندگی کا الگ بت رکھا ہوا تھا، کچھ کو زندگی کے لیے رکھتے، کچھ کو موت کے لیے، کچھ کو خوشیوں کے لیے، کچھ کو غمیوں کے لیے، اور کچھ ان کے ہاں بارش والے تھے. یہ بالکل ایسے جیسے ہندو دھرم میں لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اور اسی طرح جل دیوتا پانی کا دیوتا ہے، اگنی دیوی آگ کی دیوی ہے، ناگ دیوی سانپوں کی دیوی ہے، کوئی بندر دیوی، کوئی ہنومان دیوی، کوئی نہ جانے کیا دیوی. 1 کروڑ سے زیادہ بت ہیں ہندو دھرم میں جن کو یہ پوچھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جاؤ لے لو ان کو، کوئی تمہاری مدد کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اور یہ بت جو ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو روک لیتے ہیں اللہ کی طرف آنے سے. آپ دیکھیے کہ جب یہ آیات نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلا الزام تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک اللہ کی دعوت کیوں دیتے ہیں، یہ ہمارے ولیوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو جواب کیا کہ ولیوں کو مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، ان کو خدائی میں شریک نہیں مانتے، ان کو بزرگ مانتے ہیں، ان کو نیک مانتے ہیں. اگر وہ اللہ والے تو ان کو اللہ والے مانتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نہیں مانتے. آج بھی کچھ لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر ہی الزام لگاتے ہیں کہ یہ بڑے گستاخ ہیں، ان کے ساتھ نہ جائیں. تو اللہ کہتے ہیں والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ دیکھو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو، اوروں کو بنا لیتے ہیں. لیکن من دون اللہ سے لفظ ہے، من دون، اللہ کو ایک سائڈ پہ کر دو، ان کو آگے کر دو. کہتے ہیں ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے. سنی نہیں یہ باتیں؟ ہم ان کو سنائیں گے یا رب کو سنائیں گے؟ اور چھت پہ جانے کے لیے یہ ہماری سیڑھی ہیں. اللہ کہتے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو. یہ تھی وہ دعوت جو اللہ کے نبی کی لوگوں کو چھپتی تھی. اللہ کے نبی لوگوں کو کہتے تھے سچ بولو سب خوش ہوں گے، شراب نہ پیو. فطرت کو کچھ چیزیں بری لگتی ہیں جو اسلام نے ناپسند کی، اللہ کے نبی پہ کبھی گلہ نہیں. جتنا مکہ میں پروپیگنڈا تھا صرف اس بات پہ تھا کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کیوں نہیں مانتے، ہمارا لات صاحب کدھر ہے، ہمارے منات کا کیا حصہ ہے، ہماری یعوق، ہماری یغوث، ہمارے نصر، ان کا حصہ نہیں مانتے. یہ کہتے ان کو چھوڑو، ایک اس کو مان لو. تو کہا وہ مانتا لے ہم بھی وکیل، چھوڑ دیں آپ ان کے ذمہ دار نہیں. ان کے اوپر بات پہنچ گئی، مانے مانے نہ مانے نہ مانے، اللہ کے نبی افسردہ ہو جاتے تھے، دیکھیے دل دکھتا ہے، تڑپتا ہے دل. آپ کہتے ہیں ہزاروں لوگ سننے آ رہے ہیں، تو لاکھوں باہر بھی تو ہیں، سینکڑوں سننے آ رہے ہیں، ہزاروں باہر بھی تو ہیں، آپ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ آپ کو چین کیسے آ سکتا ہے؟ چاروں طرف لوگ آگ کا ایندھن بننے والے ہوں اور آپ کیا اپنے گھر کو محفوظ سمجھ کے مطمئن ہوں گے؟ یہ تڑپ بندہ مومن سے کام کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تم اس کے نام لے کے چومو چاٹو؟ نہیں، وَكَذَٰلِكَ. یہ دیکھیے گا آپ، یہاں آپ کو اس صورت میں کَذَٰلِكَ کا لفظ بہت ملے گا، اور اسی طرح، یوں ہی، کوئی نئی بات نہیں ہے. اٹس آور ہیبٹ، یہ چین ہے، یہ طریقہ ہے کہ ہم اسی طرح اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وحی کے ذریعے اتارتے ہیں آپ کی طرف قرآنًا عربیًا، عربی زبان کا قرآن. اے نبی آپ غم نہ کیا کریں، آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، آپ ان کو وہ دلائل وہ معجزہ دکھائیں جو اللہ نے آپ کو دیے، آپ ان کے شکوک اور شبہات کو دور کرتے جائیں. لیکن یاد رکھیے، اگر انہوں نے اپنے دل سے باطل کی محبت ختم نہیں کی، ان کو فائدہ کوئی نہیں ہونا، کھاتے نہیں یہ دوائی، صحت کوئی نہیں ہونی. آپ کام کرتے جائیں کیا؟ کہ اس کتاب کے ذریعے سے انذار کریں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ڈرائیں اہل مکہ کو. یہاں لفظ دیکھیے گا لِتُنذِرَ، پچھلی صورت میں آپ کو نذیر کے بڑا خوبصورت معنی بتایا تھا، بر وقت ڈرانے والا اور محبت کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی آپ کو کیوں بلایا؟ تاکہ آپ اس بستی والوں کو ڈرائیں. تو ام القرا کیا ہے؟ بستیوں کی ماں. پہلی بات تو یہ کہ یہ مکہ کا دوسرا نام ہے. آج بھی گلوب کو اگر آپ دیکھیں تو بالکل مڈل میں آپ ایک پن لگائیں گے نا تو وہ مکہ ہوگا. کتنا بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ اسلام یونیورسل ریلیجن ہے. سینٹر سے جتنے دائرے کھینچیں گے نا وہ گلوب کے اوپر آئیں گے. کر کے آج دیکھ لیں، گلوب لے، اس کے اندر مکہ کا لفظ لے، اس پہ کمپس کی ایک سوئی رکھیں اور اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے دائرے لگائیں، آخری دائرہ آپ کا گلوب کے اوپر لگے گا. یہی ہے رحمت للعالمین. اللہ نے نبی کو چنا تو مکہ کے لیے چنا، وہاں سے بڑھتے گئے دائرے بڑھتے گئے. ومن حولہا، حولہا کے ارد گرد کے دائرے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر طائف، طائف سے ادھر ادھر، یہ سارے لوگوں کو آگاہ کر دیا، اس وقت آپ کو دیا. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مسند احمد کی روایت ہے حضرت عدی بن حمرہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنا جب کہ آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے اور بازار مکہ کے مقام خزورہ پر تھے. آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کیا، یعنی بے جان چیزوں کو بھی خطاب کیا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا اے مکہ، انک لخیر ارض اللہ، تو میرے نزدیک اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور ساری زمین سے زیادہ محبوب ہے. اگر مجھے اس زمین سے نکالا نہ جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی زمین کو نہ چھوڑتا. ترمذی کی روایت ہے حسن درجے کی. تو مکہ ام القرا، ام کہتے ہیں ماں کو، جڑ کو بھی کہتے ہیں، قرا قریت ان کی جمع ہوتی ہے. تو اس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیاں ہیں. مراد کیا ہے؟ کہ آپ کو بھیجا گیا انذار کے لیے، بستیوں کی ماں چنی تاکہ پھر سارے بچے جو ہیں بستیوں کے وہاں تک بھی پہنچا جائے. اس کے مشرق اس کے مغرب میں آپ کو بھیجا گیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، تاکہ آپ ڈرائیں ان کو جمع ہونے والے دن کے سے. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. سورۃ آل عمران کے آغاز میں ہم نے دعا پڑھی تھی راسخون فی العلم کی، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس، تو وہاں جامع تھا، یہاں یوم الجمع ہے. کون جمع ہوگا؟ اگلے پچھلے جمع ہوں گے، انسان کے اعمال جمع ہوں گے، اور جس کے آنے میں لا ریب فی، کوئی شک نہیں اس قیامت میں، آ کے رہے گا، لگ بتا جائے گا. جنہوں نے اس کو سیریس نہ لیا، جنہوں نے اس دعوت کو صرف تعصب کی بنیاد پہ نہ مانا، ان کو پتا چلے گا. اور اس دن کے بعد ہوگا کیا؟ فریقم فی الجنتی و فریقم فی السعیر، ایک فریق تو جنت میں ہوگا، اللہم اجعلنا منہم، اور دوسرا فریق فی السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، اللہم لا تجعلنا منہم. دیکھیے دنیا میں بہت ساری تقسیمیں ہیں انسانوں کی، کوئی عربی اور اجمی ہے، کوئی غریب اور امیر ہے، کوئی سیاہ فام سفید فام ہے، قیامت کے دن اونلی ایک ڈویژن ہوگی، صرف ایک بنیاد ہوگی لوگوں کی، اور وہ کیا ہے؟ فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، یا نیکوں کو جنت مل جائے گی یا بدوں کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، کہاں جائیں گے؟ آپ ذرا سوچئے، دنیا میں بعض دفعہ انسان کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن کئی دوسری آپشنز موجود ہوتی ہیں، یہ نہیں وہ، وہ نہیں یہ، اب نہیں، سپلیمنٹری، اس کے بعد پاس ہو جائیں گے، اس کے بعد ہوں گے. آپ ذرا ایک لمحے خود سے پوچھیں، کوئی کسی کو نہ سوچے، ڈونٹ بی ججمنٹل، صرف اپنے آپ کو پوچھے، کیا میں جنت والے اعمال کر رہی ہوں یا کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ دل سے پوچھئے، صرف ایک چھوٹی سی شعور کو بیدار کرنے کی ایکٹیویٹی ہے. آپ کو بیچ میں ایک آواز آئے گی، انشاءاللہ امید ہے، اللہ سے اچھی امید ہے. دوسرا آپ کے دل میں ایک دم خوف آئے گا کہ نہیں، گناہ تو وہ بھی ہے، ابھی تو وہ بھی ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں چھٹا، ابھی تو وہ بھی نہیں چھٹا. گو مگو ہے نا، یہ کیفیت کس کے دل کی ہے؟ اندیشے بھی ہیں، امید بھی ہے، خوف بھی ہے. کوئی مجھ میں، آپ میں سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں 100% میں جاؤں گی جنت میں؟ نہیں کہہ سکتے نا. چلیے اب آگے چلے. آپ جب یہ ملی جلی سوچے رکھے ہوئے، تو دیکھیے جب بندے کو کسی بارے میں بک بھی ہو اور فیئر بھی ہو، تو پاسبلٹی تو دونوں ہی ہے نا، تو آپ کانپ جائیں گے اگر یہ بات آپ نے سوچ لی اپنے لیے. بالفرض جس چیز کی ہمیں امید ہے وہ ہو گیا اور ہم جنت میں چلے گئے، وہ کہتے ہیں نا جو بچ گئے تو 100 لاکھوں پایا، لیکن ذرا سوچئے کہ جو ہمارا اندیش ہے وہ سچ ہو گیا، کہاں جائیں گے؟ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دنیا میں تو چیز ملی، مل گئی، نہیں ملی کوئی اور آپشن دکھ گئی، اسے اچھی مل گئی، اسے خراب مل گئی، اسے چھوٹی مل گئی، اسے پرانی مل گئی، آپشن تو ہے نا. ایک جگہ رشتہ ہوا، ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا، کوئی دوسری جگہ رشتہ آ گیا. کسی کو بچہ چاہیے تھا، بیٹا مانگا، بیٹی مل گئی. آپ سوچئے کہ وہاں کیا ہوگا اگر میں جنت میں نہ جا سکی، میں کہاں ہوں گی؟ کوئی بیچ کا تیسرا نقطہ نہیں ہے. وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اس لیے اللہ کہتے ہیں سارے جھگڑے چھوڑو، تعصبات چھوڑو، موت کو یاد کرو. موت ہے وہ چیز جو بندے سے تعصبات کو دور کرتی ہے، جکڑ بندیوں سے نکالتی ہی چیز موت ہے. مکہ والے باپ دادا کے نام کی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جن کو موت کا یقین آ گیا، جن کو جنت جہنم کا یقین آ گیا، وہ چل پڑے آگے، اور جو بندے رہے تعصبات کے ہی ناموں پہ. اور دیکھیے جس خاندان کا نام لے کے ہم دین چھوڑتے ہیں نا، اس خاندان سے ہم خوش تو نہیں ہوتے. اکثر لوگوں کو دیکھیے جب بات کرتے ہیں نا، تو برائیاں اپنے خاندان کی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں غیر تو بڑے اچھے، اپنے نہیں اچھے. خاندان لڑتا ہی رہتا ہے، جھگڑے ہی جھگڑے، کبھی مال کے، کبھی کھانے کے، لیا نہیں، دیا نہیں، پوچھا نہیں، غم میں نہیں آئے، خوشی میں نہیں آئے. غیروں سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جو ہی دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم وہی فرسودہ رسمیں اور رواج خاندان کے نام پہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اختلافات ہیں نا، اس کا حل ایک ہی ہے، موت کو یاد کرو. اس لیے اگلی آیت میں وحدت کی بات ہو رہی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ بنا دیتا سب کو ایک امت. لیکن وَلَاقِي يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اور وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم جو ہیں ان کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ آیت واضح، اس کو ہم آگے جا کے پورا کرتے ہیں، دو آیتیں اور ہیں. یہاں سمپل بات سے وہی آ گئی جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی، کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت واحد بناتا. یاد ہے آپ کو یہ آیت سورت بقرہ میں آئی تھی، وہاں آپ کو لکھایا گیا تھا بیچ میں ایک لفظ کے، فاختلفوا وکان الناس امتا واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے. فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا. یہ سورہ بقرہ میں گزرتی آیت. یہاں پھر یہ آیت آ گئی کہ اللہ چاہتا تو سب ایک امت ہوتے، مطلب کیا ہے کہ سب مواحد ہوتے، سب اللہ کی بات مانتے. لیکن اللہ نے انسان کو ارادے کی آزادی بھی دی، اختیار بھی دیا. دوسری مخلوق بلا چین چون چراں کیے ہر بات مان رہی ہے. آسمان کھڑا ہے، زمین بچھی ہے، پہاڑ کھڑے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، کسی کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے، گدے پہ بوجھ لاد دو چل رہا ہے، پرندوں کو اڑایا بوڑ رہے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. یہ جو بات ہے نا کہ سب کو ایک بنا دیتا، اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں کہ سب سے جبری اطاعت کروا لیتا. ہماری گردنیں خود ہاں میں ہلتی، یوں نہ ہلتی اللہ کا حکم سن کے، ہم نو کہہ ہی نہ سکتے. دیکھیے پلکیں خود خود جھپکتی ہے. مجھے اور آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے میں کوئی ایک بار بھی پلکوں کو کہنا پڑا کہ جھکو؟ جھک رہی ہیں نا، بالکل جھک رہی ہیں. دل دھڑک رہا نا، کسی نے کہا دل اب دھڑکو، اب ذرا اسپیڈ سے دھڑکو، اب ذرا کم دھڑکو. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی، خود بہت قدم اٹھتے اور مسجد کی طرف چل پڑتے، ہم جائے نمازوں پہ کھڑے ہوتے؟ پاسبل تھا نا، ہر چیز پاسبل تھی. لیکن پھر میرا اور آپ کا کیا فائدہ؟ جتنی اطاعت کائنات کر رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، غور سے سنیے گا جملہ، آسمان زمین سورج چاند جتنی اللہ کی بات مان رہے نا، اگر ان کی یہ اطاعت جبری نہ ہوتی تو ان کے لیے تو جنت بھی کافی نہیں تھی جس میں ان کو بھیجا جاتا. آپ کہہ سکتے لمحہ بھر کی نافرمانی ہے ہی کوئی نہیں، چوں چرائی نہیں، اور زلزلہ بھی آتا ہے اگر زمین میں تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. آسمان اگر الٹی چال چلے گا تو اللہ کے حکم سے چلے گا. اتنی اطاعت کے بدلے میں کون سی جنت دی جاتی ان کو اگر یہ ان کے اپنے ارادے سے ہوتی؟ لیکن آپ سوچیں اتنی اطاعت کے بعد بھی زمین کہاں جائے گی؟ آگ میں. اللہ زمین و آسمان کو پکڑ کے پھینک دے گا. کیوں؟ ان کے پاس کوئی حص نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ارادہ نہیں ہے. سورت الاحزاب کی آخری آیت میں ہم نے بات کی تھی نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، تو اللہ نے ہمیں یہ جو امانت دی ہے نا، ول پاور. آپ یہاں اپنی مرضی سے آئے، آپ چھٹی کر لیتے، کوئی کیا کر لیتا آپ کا، سسٹم بگڑ جاتا ہمارا بس، اور تم کچھ نہ کرتے. ہم تو آپ کا کچھ نہ بگاڑتے، آپ آئے اپنے ارادے سے آئے، تو کیا آپ کو اپنے ارادے سے آنے کا اجر نہیں ملنا چاہیے؟ اور اگر آپ اپنے ارادے سے رک جاتے گھر میں تو کیا آپ کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ واللہ ہی پکڑ ہوتی ہے. ہم جب اپنے چھوٹے عذر کو بڑا عذر کر کے اللہ کے راستے سے رکتے، نماز چھوڑتے، نمازوں کو دیر سے کرتے، اللہ کے راستے کے خرچ سے رکتے، کہیں نہ کہیں نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ حفیظ علیہم. ہم جو چیز اللہ کے راستے سے بچاتے ہیں وہ بچتی کوئی نہیں ہے. وقت بچائیں گے بچے گا کوئی نہیں. کام کرتے کرتے ایک صفائی میں ایسی چیز ٹوٹ جائے کہ آدھا گھنٹہ صرف اس کی صفائی میں لگ جائے گا. آپ اگر وہ وقت اپنا اللہ کے لیے لگا رہے ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالتا. لکھ لیں ہم اللہ سے اپنا کچھ بچا ہی نہیں سکتے. تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، مت رکھیے بچا کے، پیش کیجیے اللہ کے سامنے اپنا. کیوں؟ یہی آزادی ہے، اسی کے اوپر فیصلے ہونے ہیں. کوئی کسی کے سر پہ ڈنڈے کے ساتھ کام نہیں کروا سکتا. یہ تو اپنے دل کی باتیں، یہ تو من چلوں کے سودے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو تمہیں ایک بنا دیتا، مجبور کر دیتا، تم خود بخود اللہ کی بات سنتے، اللہ کی باتوں میں چلتے، اس کے راستے کے تم راہی بن جاتے، لیکن میری یہ عادت نہیں ہے. میں یہ اطاعت کرنے کی توفیق کس کو دیتا ہوں؟ ولا کی یو دخل میں یہ شا فی رحمتی، یا پھر رحمت کیا ہوئی؟ اللہ کی بات کو ماننے کی توفیق، سرنڈر کرنا، اطاعت کرنا. اے اللہ جو تو نے مجھے کہا میں اس کو اپنی خوشی سے مانوں گا. پتا کیا چلا کہ اللہ کی بات ماننا، اس کے حکموں پہ چلنا، یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. جب تک ایک بندہ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جوڑتا نہیں، اللہ کی اصل رحمتوں کو پاتا ہی نہیں. اس کے وقت، اس کے مال، اس کی زندگی میں برکت آتی کوئی نہیں ہے. یہ تو اس نے خرید کے انمول کر دیا، ورنہ ہم کیا تھے؟ دنیا میں انسان ایسے گزرے کہ جس کو آپ کہہ لیتے ہیں کہ مسافر ہوں، طلبگار نہیں ہوں. پھر بچے گا، پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باقی رہ گئے ظالم، تو پھر ظالم کون ہے ادھر؟ جو ارادے کا، اختیار کا غلط استعمال کریں، اتھارٹیز کو رونگ یوز کریں. بعض کہتے ہیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے، ہم تو خود پوچھنے والے ہیں. اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں تو وہ کس کو پوچھیں گے؟ اپنے اندر سے پوچھیں گے، کیا یہ کام کر لوں، اس کو کر لوں، اس کے پیچھے چل جاؤں، یہ نہ کروں؟ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو ایک انسان اپنی زندگی میں جگہ دے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. پھر دوبارہ دیکھ لیجئے لفظ آ رہا ہے، فرمایا امت تخذو من دونی اولیاء، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز؟ اچھا، فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتی، اللہ ہی حقیقی کارساز ہے، تم اپنے کام کیسے بنا سکتے ہو؟ تم تو بنے ہوئے بگاڑ دیتے ہو اپنی حرکتوں سے، اللہ کارساز ہے کیونکہ وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہاں دوبارہ لفظ آیا ہے اولیاء، تو یہاں میں آپ کو لفظ اولیاء کے تین چار معنی لکھاؤں گی تاکہ آپ اس آیت کو پھر اپنے حساب سے سمجھیں۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے کہنے پر انسان چلے، جس کی ہدایات پر عمل کرے، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں اور قوانین نو ضوابط کی پیروی کرے۔ یعنی آپ سمپل سی معنی لے لیں کہ جس کے کہنے پہ بندہ چلے، جو رسمیں وہ بنائے وہ چلتے جائیں، یعنی جو انسٹرکشنز دے اور ہم مانتے جائیں۔ اس معنوں میں یہ لفظ سورۃ نساء کی آیت 118 سے 120 118-120 اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 3 27-27 سے 30 تک میں آیا ہے۔ یہ ہے پہلا معنی۔ دوسرا معنی ولی کا ہے جس کی رہنمائی یعنی گائیڈنس پر انسان اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا اور غلطی سے بچانے والا ہے۔ ٹرسٹ کے معنوں میں آ گیا نا، کہ میرا بڑا ٹرسٹ ہے کہ یہ میری بات مجھے صحیح بتائے گا، یعنی جس کی رہنمائی پر انسان اعتماد کرے کہ یہ صحیح بتا رہا ہے، غلطی پہ نہیں لے جائے گا۔ اس معنوں میں یہ لفظ آیا ہے سورۃ بنی اسرائیل 97-97، کہف 17-17 اور 50 یعنی 50، اور سورۃ جاسیہ آیت 19 یعنی 19 میں۔ یہ ہے دوسرا معنی۔ پہلا کیا تھا؟ جس کے دیے ہوئے طریقوں کو، جس کی دیوی انسٹرکشنز کو انسان فالو کرے۔ دوسرا کیا ہے؟ کہ اب اس پر اعتماد کرے۔ تیسرا معنی اولیاء یا ولی کا ہوتا ہے جس کے متعلق انسان یہ کہے کہ میں دنیا میں خواہ کچھ کرتا رہوں، میں کچھ بھی کروں، یہ مجھے اس کے برے نتائج سے بچا لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں پکڑے گا تو یہ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ اس معنی میں یہ سورۃ نساء کی آیت 123-123-173-173، الانعام 51-51، سورۃ الرعد 37، العنکبوت 22، الاحزاب 65-65 اور زمر 3 میں آیا ہے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ جو انسٹرکشنز دے اس کو میں مان لوں۔ دوسری یہ کہ اب اس پہ اعتماد بھی ہے کہ یہ ٹھیک کرے گا، اور تیسری کیا کہ یہ مجھے برے نتائج سے بچا لے گا۔ چوتھا معنی لکھیے، جس کے بارے میں انسان یہ گم رکھے کہ وہ ما فوق الفطری طریقے سے میری مدد کرتا ہے، یعنی اسباب کو استعمال کیے بغیر میری مدد کر لیتا ہے۔ مثلا آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، اس میں یہ میری حفاظت کرے گا، مجھے روزگار دلائے گا، اولاد دیتا ہے، مرادیں برلاتا ہے، یعنی میرا حاجت روا آپ کہہ لیں، یعنی ولی بمانی حاجت روا۔ اس معنی میں ہود سورۃ آیت 20-20، الرعد 16-16 اور العنکبوت 41-41 میں آیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اس آیت میں اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں ہمیں اتخذ من دونہ اولیاء۔ لوگوں کا شرک ہمیں وہ تو لگتا ہے جو قبروں پہ جا کے ولی اللہ کی قبروں کو سجدے کرتے ہیں، لیکن کیا لوگوں سے انسٹرکشنز لینا، ان کے مقرر کردہ رسم و رواج پہ چلنا چلانا ہمیں شرک لگتا ہے؟ ہم جب خاندانوں کے رسم و رواج کی بات کر کے سنت طریقوں کو چھوڑتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتخذ من دونہ اولیاء، ہم اللہ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اللہ کہتے سود چھوڑ دو، ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہمارے اولیاء یعنی ہماری سوسائٹی کے بڑے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تمہارا سسٹم نہیں چلتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لفظ اولیاء جو ہے نا، یہ شرک کی ہر قسم کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کا حق نہیں دیتے اور دوسروں سے انسٹرکشنز لیتے ہو، تم گائیڈنس دوسروں سے لیتے ہو، تو یاد رکھنا کہ حفیظ علیہم وہ نگہبان ہے، تمہارا ایسا نامہ اعمال تیار کر رہا ہے، تمہارا ایسا محاسبہ کر رہا ہے کہ تمہیں خود بھی نہیں پتا چلے گا۔ آپ دیکھیے کہ جاہلیت کے معاشرے جب آتے ہیں نا تو عموماً کچھ لوگ حضرت کے نام سے معروف ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی یہ حضرت صاحب ہیں، یہ بگڑی کو بنا دیتے ہیں، یہ ان کی کوئی گستاہی نہ کرے، ان کی قبر سے کوئی گزرے اور ان کے اوپر کوئی جا کے وہاں چڑھاوا نہ چڑھائے تو وہ تو ان کی توہین کرتا ہے، یہ تو اس کا تختہ الٹ دیں گے۔ مجھے اس وقت کئی سال پہلے کا سنا ہوا ایک جملہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا یاد آ گیا، جن کا تختہ الٹ دیا گیا تھا راتوں رات، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں رات کو فلاں بابا جی کی قبر تک پہنچ جاتا تو میرا تختہ نہ الٹتا، میری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، میرے ذہن میں وہ نام بھی ہے جن کا، اور جس بابا جی کا ذکر انہوں نے کیا وہ کہاں رہتے ہیں وہ بھی تھا۔ اور جنہوں نے تختہ الٹا جو برسر اقتدار آئیں تھی ان کا اقتدار توڑ کے، انہوں نے بھی اپنے کسی سندھ کے بابے کا نام لے کے کہا کہ یہ ساری بابا جی کی کرامت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو تو سائڈ پہ کر دیں پھر، ضرورت ہی کیا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان حضرتوں کو خوش کر لو۔ آج ہمارے چاروں طرف بھی یعنی مسلمانوں کے کلچر کو دیکھ لیں، یہی حضرات ہیں جن کے بارے میں لوگ اتنے کیئر فل ہیں کہ ان کی قبر کا پیچھا نہ ہو، آپ ان کی قبر کی مٹی کو سرمے کی طرح آنکھوں میں لگا لیں۔ یعنی کبھی آپ پیری فقیری کے قصے سنا کریں لوگوں سے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے لوگوں کے دین اور ایمان کو بیچتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی کہ انسان ان ساری چیزوں پہ غور کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، لہذا تمہیں پکڑنے پہ بھی وہ قدرت رکھتا ہے، تم اس کی قدر جانو۔ بات رہ گئی اللہ کی بات نہ ماننے کی، تو تم جو بھی کرتے ہو اپنی مرضی سے کرتے ہو۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير،
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، اور جس بات میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ فاطر السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ کیا کیا اس نے؟ جعل لکم من انفسکم ازواجم ومن الانام ازواجن، جس نے تمہاری جن سے جوڑے اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے۔ دنیاوی نعمتوں کا تذکرہ۔ یزرعوکم فی، وہ پھیلاتا رہتا ہے تمہاری نسل کو اس کے ذریعے، اور اس کی اپنی شان کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کوئی تو اس کی مثال جیسا بھی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختلافات میں معاملات کو اللہ کی طرف ڈالنے کا حکم دیا۔ پیچھے ہم نے بات دیکھی تھی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اختلافات میں سے سیدھے راستے کی طرف آنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ پھر ہم نے آیت نمبر 8 میں دیکھا کہ ولو شاء اللہ لجعلہم امتا واحدۃ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا۔ اب یہاں پہ یہ جو بات کر دی گئی کہ وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ جب تمہارے بیچ میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے۔ ایک لفظ ہوتا ہے مخالفت اور ایک ہوتا ہے اختلاف۔ مخالفت سراسر فطری چیز ہے۔ سب سے بڑی مخالفت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس وقت میرے اور آپ کے بیچ میں دیکھ لیجئے کہ میرا رخ دیوار کے سامنے اس طرف ہے، مجھے سامنے کی چیزیں دکھ رہی ہیں، جبکہ آپ کو سب کو میرے بیک پہ لگی ہوئی چیزیں دکھ رہی ہوں گی۔ تو اس کو کہتے ہیں مخالفت۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ رات اور دن میں بھی اختلاف ہے، ان نف اختلاف اللیل والنہاری، لیکن یہ اختلاف یعنی یہ مخالفت جب اختلاف میں بدلتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ ایک روڈ پہ گاڑیاں چلتی ہیں، کچھ سامنے سے آ رہی ہیں، کچھ دوسری طرف جا رہی ہیں، یہ ہے مخالفت۔ لیکن اختلاف کیا ہے کہ مختلف طرف سے آنے والی گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ پیچھے چونکہ توحید کی اور شرک کی باتیں تھیں، اور زندگی کے معاملات میں کس کی مانے کس کی نہ مانے اس کی بات تھی، تو کہا جب بھی کبھی تمہاری زندگیوں میں کسی نظریے کے حق یا باطل ہونے پر، کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے پر، کسی کام کے مضر یا مفید ہونے پر جھگڑا ہو جائے، تو اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹا دو۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہمیں ملتے ہیں اس میں ایک نام الحاکم بھی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی ذات حاکم ہے ڈے آف ججمنٹ کے لیے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن وہ جا کے ہمارے معاملات کو سیٹ کر دے گا، اور وہ آخرت میں ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے نا، تو وہ حاکم دنیا بھی ہے۔ اس دنیا میں حق اور باطل کی جو جنگ چلتی ہے نا، اللہ کی ذات اس میں کرائیٹیرین ہونی چاہیے۔ مثلا ایک طرف بات ہے خاندان کی رسم کی، دوسری طرف بات ہے قرآن کی۔ کس کو حاکم بنائیں گے؟ قرآن کی آیت کو بنائیں گے۔ ایک طرف شوہر ہے، ایک طرف بیوی ہے، کیا شوہر کی بات صرف اس لیے مان لی جائے گی کہ وہ شوہر ہے، ڈومیننٹ ہے، قوام ہے؟ نہیں مانی جائے گی۔ ایک طرف عورت ہے، کیا اس کی بات صرف اس لیے چھوڑ دی جائے گی کہ وہ عورت ہے؟ نہیں۔ دونوں میں سے کس کی بات ٹھیک ہے؟ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اتنا پیارا کرائیٹیرین دے دیا گیا ہم سب کو، ایسا لگتا ہے کہ ایک تھرمامیٹر ہاتھ میں دے دیا کہ ٹیمپریچر چیک کرنا ہے، جا کے اس تھرمامیٹر سے کر لو۔ کس کی آواز اونچی ہو، کس کی نیچی ہو، کس کی دبے، کس کی سچ، کس کی جھوٹ، کون سا مسلک سچا، کون سا عقیدہ سچا، قرآن کو معیار بنا لو، کرائیٹیرین بنا لو تو درست ہوگا۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم سب اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کچھ لوگوں کو سردی لگتی ہوگی، کچھ کو گرمی لگتی ہوگی۔ پوچھا جائے کہ کیا خیال ہے آج گرمی ہے یہاں، تو جن کو گرمی لگتی ہے وہ کہیں گے بہت گرمی ہے۔ کچھ کو سردی لگتی ہے وہ کہیں گے نہیں سردی لگ رہی ہے۔ اب آپ بھی لڑیں وہ بھی لڑیں، آپ کہیں گرمی، آپ کے سردی، ایک کے ہیٹ کھولے، ایک کے اے سی کھولے، ہو سکتا ہے نا۔ اب کون سمجھے گا کس کی بات ٹھیک ہے؟ آپ اس روم میں ایک ٹیمپریچر کو میئر کرنے والا آلہ لگا دیں، فوراً جا کے چیک کریں گے کہ مائنس میں چل رہا ہے کہ پلس میں چل رہا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے۔ جس نے اس کو دیکھ لیا اس کے بعد کوئی بولے گا؟ تو جس طرح سے یہ چھوٹا سا آلہ سب گرمی سردی کے لیے جھگڑنے والوں کی زبانوں کو خاموش کروا دے گا، اللہ کا کلام، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کے فرامین جو ہیں، وہ ایک ایسا ہی کرائیٹیرین ہے کہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، کسی سے اختلاف کی ضرورت نہیں، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں سیاست کیسی ہونی چاہیے، آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہو، آپ کہتے ہیں خلافت ہو، آپ کہتے ہیں کیا ہو، فحکمہ الی اللہ، اللہ سے پوچھ لو. سورۃ نساء کی آیت 59 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں، تنازع کہتے ہیں رسہ کشی، آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، آپ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، کیا کرو پھر؟ امام کی طرف جاؤ، مولوی کی طرف جاؤ، استاد کی کہیں بھی بات سنو؟ کوئی بھی نہیں سنو، بلکہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پلٹا دو اس کو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے کلام سے اس کی دلیل لے لو، اور نہیں تو ورسول یا رسول کی حدیث سے. یہی ہے سارے اختلافات کا حل. کسی چیز پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے. یاد رکھیے، توحید ایک ایسا مرکز ہے جو سب کو جوڑ دیتا ہے. توحید نکل جائے گی، ایک اللہ سے نسبت کٹ جائے گی، تو سب بکھر کے رہ جائیں گے. جیسے آپ دیکھیے، ایک عمارت ہوتی ہے نا، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی عمارت میں توحید جو ہے نا، یہ بنیاد کی اینٹ ہوتی ہے. ہمارے ہر گناہ کے پیچھے میں توحید کی کمی ہوتی ہے. ما قدر اللہ حق کا قدری، ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے تو اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑتے ہیں. آج امت کے اندر جو بٹوارے ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے مسلک کی بنیاد پہ لوگوں کو جوڑو. مثلا دیکھیں کہ چار مسالک کے علماء کرام کو آپ بٹھا لیجئے، کیا یہ مل کے ہم ایک کامن ریلیجن بنا لیتے ہیں جس کو ہم قانوناً نافذ کر دیں گے پورے ملک میں؟ چاروں کو بلا لیجئے، پانچوں کو بھی بلوا لے، چھٹا بھی کوئی ہے اس کو بھی بلا لے. ہر بندہ کہے گا میرا مسلک اس میں یہ، چلے امام صاحب کی بات ہے، میرا امام یہ کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں میرا، تیسرے کہتے ہیں میرا. ہر امام اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اخلاص پہ تھے، اچھے تھے، استاد تھے، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. اب آپ بتائیں کہ میں کہتی ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات جو ہے وہ مانی ہے کیونکہ وہ میرے امام ہیں. آپ کہتی ہیں کیوں، میرے تو امام امام شافعی ہیں، ان کی مانتے ہیں. آپ کہتی امام مالک کی مانے، آپ کہتی امام احمد کی مانو. چاروں کے پاس دلائل موجود ہیں الحمدللہ. یاد رکھیے کہ علم والوں کے جھگڑے جہالت پہ نہیں ہوتے. جس کے پاس کوئی رائے ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہوتی ہے. کسی کو ایک اینگل دکھ رہا ہے، کسی کو دوسرا دکھتا ہے. ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، سورہ بقرہ میں ہم کافی ڈیٹیل اس پہ بات کر چکے. اب میں کہوں کہ نہیں ماننا ہے تو سب حنفی من جاؤ، پھر میں تمہارے اس مسئلے میں چلوں گی. آپ کہتے نہیں جی، میں آپ کے ساتھ اس لیے چلوں گی جب آپ سارے امام شافی کی بات مانو. قیامت تک بھی اختلافات کا حل ہوگا؟ یا تو سارے حنفی بنیں گے، یا حنبلی بنیں گے، یا سارے شافی بنیں گے، یا مالکی بنیں گے، یا شیعہ بنیں گے، یا روافض بنیں گے، یا کوئی کچھ اور بنیں گے. کیا کیا جائے؟ کیسا کرتے ہیں کہ لائیے اس موضوع کے اوپر چاروں کے فتوے لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ تھا، امام شافی کا یہ. آپ ان چاروں کو آج کے دور میں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں پرکھ لیں. کسی کی ایک مسئلے پہ رائے ایک امام کی درست ہو سکتی ہے، کسی کی دوسرے پہ. تو پھر ہم کہتے ہیں آؤ پانچواں مسئلہ کیا بناتے ہیں، کہ اس موضوع میں ان چاروں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بالکل صحیح حدیث اور قرآن کی آیتوں کے قریب ہے. تو آپ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ چاروں میں سے یہ مسئلہ ٹھیک ہے، تو اس مسئلے میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانیں گے. یہ ماننا بھی اصل میں فحکمہ الی اللہ ہی ہے. امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی، بلکہ ہم نے کس کی مانی؟ ہم نے اللہ کی، اس کے رسول کی مانی. تھوڑے دن میں ایک اور مسئلہ شروع ہوتا ہے، جھگڑتے ہیں لوگ کس کی مانے. آپ دیکھتے ہیں ساروں کے دلائل لے آئیے، آپ کو لگتا ہے اچھا ماشاء اس میں یہ موضوع ہے، یہ تو امام شافی کا کال دیا، اس سے قریب ہے، اس سے چلے بھائی ہم سب ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم اس موضوع میں امام شافی رحمہ اللہ کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ فحکمہ الی اللہ ان کی دلیل قرآن اور سنت کے قریب ہے. مان لی، بتائیے اختلاف رہے گا؟ یہ ہے ہماری سوچ. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے نا ہمارا مسلک کیا ہے، ہم چاروں کی چیزوں کو لے کر جس کی دلیل قرآن اور سنت کے ساتھ ہے، قرآن ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ چاروں نے قرآن اور سنت سے لیا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ہماری بات کو سن کے حدیث کے اوپر دیکھ لیں. کسی کا علم پورا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے پاس ہر بات نہیں پہنچتی، لیکن جب لوگ اماموں کو معصوم الخطا سمجھتے ہیں، اپنے مذہبی لیڈروں کو جن کو کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا یہ ان کو پتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، ان کے بارے میں ہم یہ سوچتے کہ ہماری مسجد کے امام وہ غلط نہیں کر سکتے، ہماری مسجد کے امام غلطی نہیں کر سکتے، ہمارے استاد وہ تو غلطی سے پروف ہے، تو وہ تو پھر نبی ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس طرح سے اختلافات کے وقت میں امت کی جو چیز ہے وہ وہی ہے، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تم اس میں نہیں بھٹکو گے کبھی بھی جب تک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی حدیث کو پکڑو گے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا تم میں سے جو جیے گا یعنی زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف. تو کہا اللہ کے نبی پھر اختلافات میں کس چیز سے ہم فیصلے کریں؟ فرمایا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت. سمپل سی بات ہے, سمجھ آتی ہے؟ تو بات سمپل سی ہے کہ فحکم ہو اللہ, اور زندگی میں ایک کرائیٹیرین بنا لے. گناہ ثواب کی بات ہو, دین کی بات ہو, رسم و رواج کی بات ہو, عورت اور مرد کا جھگڑا ہو, بچے پالے, کیا پہنے, کیا کھائے, ہر چیز میں اللہ سے دلیل لے لے, انشاءاللہ کہیں نہیں بھٹکیں گے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت, یہی ہے میرا اللہ, میں اسی پہ توکل کرتا ہوں, وإلیہ انیب, اور میں اسی کی طرف توجہ کرتا ہوں. یہ ہے بندہ مومن کا گلیہ. اللہ کے نبی کو اصل میں کل کے بغیر یہ آیات بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھے آپ لوگوں کو بتا دے کہ مجھے اللہ پر پورا ٹرسٹ ہے, آئی ہیو کمپلیٹ ٹرسٹ آن مائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو حکم وہ دیتا ہے وہ انسانوں پہ ظلم نہیں, سیاتی نہیں, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ تعصب نہیں برتتے, اللہ تعالیٰ نے گورے کالے کا فرق نہیں رکھا, تو میں اسی کی بات مان کے چل سکتا ہوں. دیکھیے وہی ہی انیب کی بات کروں گی, اور پیچھے بات کروں گی تھوڑی سی ہم نے جو آیت میں کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو دیتا ہے, ولا کہ یوتھ فلم یہ شوفی رحمتی پڑھا ہم نے, کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو دے دیتا ہے اس کو اپنے دین کے لیے لے لیتا ہے. یہاں ہے انیب, دو طرح سے اللہ تعالیٰ چناؤ کرتا ہے لوگوں کا. کچھ لوگ تو بالکل دنیا میں سر پٹ دوڑ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ پہلے سے ڈسائڈ کرتا ہے کہ ان کو میں نے اپنے کام کا بنانا, پھر اللہ ان کو مصائب حالات کی چکی میں اسرا پسواتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ مکہ مارا جانا جو ظاہر ایک بڑا غلط عمل لگتا ہے, لیکن وہ موسیٰ کو اللہ کی طرف لے گیا, مدین چلے گئے, نبوت مل گئی, آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ موسیٰ ہم نے تجھے اپنے کام کا کر لیا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پہلے سے اپنی طرف بلاتا ہے, یہ اس کی رحمت ہوتی ہے. پہلے اللہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ان کو میں نے اپنے دین کے لیے چننا ہے, یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی دکھ میں ڈال لیتا ہے, بیماری میں ڈال لیتا ہے, شادی نہیں ہوتی, بچے نہیں ہوتے, کچھ نہیں ہوتا, دنیا کے ریجیکٹڈ ہوتے ہیں, مال میں خسارہ, کوئی دکھ بیماری ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کام کا بنا لیتا. یہ ہے اللہ کا خاص لوگوں کے ساتھ تعلق. لیکن دوسرے لوگ وإلیہ انیب, کچھ لوگ پہلے تڑپتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں نا, جو اللہ کی رحمت سے دین پہ آتے ہیں, ان کو اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی, حالات اور واقعات ہانک ہونک کے لے آتے ہیں ان کو. جیسے سمندر کے پانی میں کوئی لکڑی ڈال دی جائے تو وہ بہتی بھی خود ہی آ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو پہلے محنت کرنی پڑتی ہے, وجود آہوزاریاں, محنتیں, مجاہدے, کوششیں, پھر اللہ کو اپنے لیے چنتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں, بس دعا کرے اللہ ہمیں چن لے. آپ قرآن سیکھ کے اللہ کی طرف آ رہے ہیں نا, تو آپ جتنا منیب ہوتے جائیں گے اللہ کی طرف, اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا جائے گا. اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا. آپ میں سے کئی لوگ سناتے ہیں ہم شروع سے تڑپ رہے تھے, ہماری بڑی خواہش تھی ہمیں کوئی سکھائے, ہمیں پڑھائے, اللہ نے سن لی. کچھ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ایکسیڈنٹلی آ گئے, آئے تھے وہ دیکھنے ہو کیا رہے, پکڑے گئے, دل بند گئے. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ, کرنے کچھ اور آتے ہیں, ہو کچھ اور جاتا ہے ان سے, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ہماری ایک کلاس تھی تو میں نے اس میں چند نئی ساتھیوں کو دیکھا, تو میں بہت خوش تھی, بہت اچھی طرح بعد میں بریک ہوئی, میرے پاس آ گئی, جو بھی انہوں نے کہنا تھا بہت اچھا لگا. یہ وہ کہتی ویسے سچ بات ہے, ہمارے کسی اور مقصد سے ہیں, یہ ٹکٹیں بیچنے آئے ہوئے ہم, اپنی ٹکٹیں بیچ لیں, ہمارا کوئی فنکشن ہو رہا ہے. میں نے کہا تشریف رکھے, اینڈ پہ بیچ لیجیے گا, لیکن ابھی تو آپ بیٹھ کے سن کے جائیں. اور سننے میں جو ان دنوں کے حال تھے, جو ان کی حالت تھی, خود کہہ رہی تھی کہ آج تک کبھی ہم نے قرآن کو اس طرح سمجھا ہی نہیں جو آج سمجھ کے جا رہے ہیں. تو آیا کچھ اور کرنے, مل کچھ اور گیا, موسیٰ گئے آگ لینے, مل اور گیا. تو اصل بات دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس راستے کا راہی بنا لے. شادی ہونی ہوتی ہے, وہاں پہلے سے توجہ ہوتی ہے, کچھ کی نہیں ہوتی شادی کے بعد, بیویاں اپنے کردار سے, اچھے اخلاق سے جگہ بنا لیتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑتے رہیں. فاطر السماوات والارض, جو پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا, جعل لکم من انفسکم ازواجا. اب یہ دنیا کی نعمتیں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں کوئی ایسا حاکم نہیں ہوں کہ جو صرف تمہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی باتیں کرتا ہے, بلکہ میں نے بڑی نعمتیں دی ہیں تمہیں. پہلے وہ سارے اسباب اور حالات پیدا کر کے دیے ہیں جس سے تم پھر میرے طرف آؤ گے, اور بیویوں کو, زوج کو پیدا کرنا, ہم جنس سے پیدا کرنا, سورہ روم میں ہم اس پہ بات کر چکے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا, اور جوڑے بنائے چوپایوں کے بھی, میل اور فیمیل کے, فطرت کا اصول ہی ہے. يَزْرَعُوكُمْ فِيهِ, پھر تمہاری نسلوں کو اس میں پھیلا دیتا ہے. يَزْرَعُ کا لفظ زرع سے ہے, زال را حمزہ, اس کا من یہ تھا پھیل جانا، تعداد کو بڑھانا، تمہیں دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلا رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کرتا جا رہا ہے، تم پھیلتے جا رہے ہو، تمہاری نسلیں آگے سے آگے جاتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ایک خاص سسٹم سے گزارتے ہوئے تمہاری پاپولیشن کو بڑھاتا جا رہا ہے، پہلے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، پھر رحم سے پیٹ میں اور وہاں سے نکلتے ہو تم، یہ سب اللہ کی ذات ہے۔ یعنی یہ سارا نظام تمہیں ایک سیٹ سسٹم دکھ رہا ہے، تو کیا وہی ذات تمہارے لیے کتاب ایسی دے گی جو قابل عمل نہیں؟ تمہیں اللہ کی تخلیق میں کہاں نقص دکھتا ہے؟ کبھی غور نہیں تم کرتے؟ آسمان اس کا پورا، تمہارا چائلڈ اتنا اچھا، شادی، بچے پیدا ہونا، بچے کا بڑا ہونا، کتنا نیچرل ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ایکسیلنسی کے درجے پہ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے بچہ پیدا ہو گیا، کبھی کبھی باپ نے بچے کو پیدا کر دیا، کبھی بچے نے باپ کو کر دیا، کبھی شادی ہوئی پھر بچے ہوئے، کبھی شادی سے پہلے ہی ہو گئے پھر شادی کرنی پڑی۔ اللہ اس طرح کے بیکار کام نہیں کرتا۔ تو بتاؤ کہ اس نے جو تمہیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، کیا وہ پھر غلط ہوں گے؟ کیا تم اس کو سامنے نہیں لیتے؟ اور سب سے خوبصورت آیت ہے اس سورت کی کہ لیس کمثلہ ہی شے، اس کی تو مثال جیسی کوئی نہیں۔ ہم نے شاید کا عموماً ترجمہ کیا کر دیتے ہیں، اس جیسا کوئی نہیں، حالانکہ آپ دیکھیں لیسا نہیں ہے کوئی، کل اللہ اس جیسا نہیں، کا مثلی ہی۔ مثلاً آپ ایسا اس کو سمجھے کہ مثلاً یہ مگ ہے، یہ مارکیٹ میں آیا، بہت اچھا بنا، لوگوں نے اس مگ کی ایک کاپی بنا کے سستے مٹیریل میں بنا کے بیچ کر دی۔ اب وہ کیا ہوگی؟ اس کی کاپی ہوگی، تھرڈ کلاس ہوگا نا۔ اس سے کسی کو کہنا کہ فلاں چیز تو اس کپ جیسی نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ فلاں چیز تو اس کپ کی نقل جیسی بھی نہیں ہے، اس چیز کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے نا۔ اللہ کی کوئی مثال ہے اگر، تو اللہ کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں، اس جیسا کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مراد ہے، جا کے ڈھونڈ کے دکھا دو۔ وہ ہر جگہ بے مثال ہے، ہر چیز اس کی خوبصورت، اس کا ہر معاملہ حسین، اس نے ہر چیز کو بدرجہ اتم پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں نا کوالٹی کانشیس ہونا، دنیا میں جو لوگ کوالٹی کانشیس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کے کسی فورم میں ہمیں لے جائیں، ہم تیار ہیں، ہمارا پروڈکٹ دنیا کے کسی ملک میں پیش کر دیں، بڑے بڑے ہمارے سامنے مطلب ٹیسٹ آ جائے، ہم اپنا پروڈکٹ لانچ کرنے کو تیار ہیں۔ کس کو یقین ہوتا ہے؟ کوالٹی کا یقین ہے۔ ہم کہیں بھی کام کریں گے، کام ہو جائے گا۔ ہم کہیں بھی لوگوں کو جمع کریں گے، اس دعوت کے لیے لوگ جمع ہوں گے کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہماری دعوت اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے کہ لوگوں، میرا ہر کام خوبصورت ہے، تو مجھے چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، بندہ بنا کے پوجتے ہو، زندگی گزارنے کے طریقے دوسروں سے لیتے ہو، تمہیں میرا بنایا ہوا لائف سٹائل کیوں پسند نہیں؟ بچے کی تخلیق، پیدائش، وہ تو ساری میرے طریقوں سے کرواتے ہو، لیکن جو ہی وہ بچہ تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تم مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہو، میرے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف پرورش کرتے ہو، تم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ کی قدر کرے گا وہ خود کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے گا۔ وہ سمیع البصیر، سن بھی رہا، دیکھ بھی رہا، خوب سنتا ہے، خوب دیکھتا ہے، جو کرتے ہو اس کو خوب پتا چل جاتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے قبضے میں ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی۔ چوتھی صورت ہے جس میں مقالید، مقلید، اس لفظ کو ہم پڑھ رہے ہیں، اقلید ان کی جمع ہے، خزانے اور چابیاں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، خیر کے بھی اس کے پاس ہیں، شر کے بھی اس کے پاس ہیں، ہدایت کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، گمراہی کے بھی اس کے پاس ہیں۔ مانگو کتنی ہدایت مانگتے ہو، دے دے کے نہیں تھکے گا، تم مانگ کے تھک جاؤ گے، مانگو وہ اتنی توفیق دے گا، تم نیکیاں کر کر کے تھک جاؤ گے، نیکیوں کے مواقع دکھاتا رہے گا، اور اگر تم گمراہیاں مانگتے ہو تو دل کھول کے مانگو، تمہیں دل کھول کے دے گا۔ گناہوں کی توفیق مانگتے ہو، اللہ دل کھول کے دے گا، شر مانگتے ہو، اللہ دل کھول کے شر دے گا، ہر گناہ دوسرے گناہ کو پیدا کرنے والا بن جائے گا، ہر نیکی دوسری نیکی کو پیدا کرنے والی بن جائے گی، تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی۔ اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے، خزانے دیتا ہے، تم بخل مانگتے ہو، اللہ بخل کی توفیق بڑھا دے گا، تم فیاضی مانگتے ہو، اللہ فیاضی کی توفیق بڑھا دے گا، تم اللہ کے راستے میں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنا چاہتے ہو، اللہ تمہارے لیے راستے اتنے بنائے گا کہ تم کہو گے اللہ اتنے مواقع کھل گئے نیکیوں کے، اللہ کس کو کہوں کس کو نہ کہوں، کدھر کام کروں کس کو نہ کروں۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ کے دروازے کھل جائیں، اللہ ایک سٹور سے 10 سٹور گناہ کے بنا دے گا۔ مان لیجئے خیر شر صحت بیماری دکھ سکھ ہر خزانہ اس کے ہاتھ میں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, وہ کھول دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے. کما کے دیکھو اس کے حکم کے بغیر, کرو محنت سارا دن کما کے ہزار جیب میں ڈال کے آؤ گے راستے میں چوری ہو جائے گا. بچاؤ اس کے راستے سے وہ کہیں نہ کہیں ایسی ٹھوکر لگے گی انسان کا سارا پیسہ وہیں لگ جائے گا. اس کے ساتھ کوئی نہیں معاملہ کر سکتا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو شیشے میں اترا ہوا محسوس کرتا ہے کہ اللہ تجھے تو میرے دل کے کھوٹ بھی پتہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے, بہت کم لوگ امام بخاری کا یہ اینگل جانتے ہیں. اللہ نے جیسے ان کو دین کی دولت دی تھی نا, تقوی اور ورا کی دولت دی تھی, دنیا کی دولت بھی بے شمار تھی. اتنے بڑے تاجر تھے کہ ان کے پاس ایک دفعہ کچھ سامان تھا تو ان کے پاس ایک پارٹی کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ ہم پورے ایئر سٹیز خریدنے کو تیار ہیں, ہم آپ کو 5,000 درہم دیں گے. اب درہم چاندی کا سکہ ہے, بہت اچھی رقم بھی تھی, لیکن انہوں نے کہا. تو یہ کوئی کام بھی اللہ سے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ جب بھی حدیث پڑھتے تھے, یہ جو صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں ہزاروں میں, ہر حدیث کے باب سے پہلے انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی استخارے کی, پھر اس حدیث کو لیتے تھے. یہ تو جب آپ سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ ہم جیسے کھوٹوں سے اللہ کیوں نہیں کام کراتا. ہم کہتے ہیں یہ وجہ ہم خود ہوتے ہیں. خیر قصہ مختصر کہ انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا, کل صبح بتا دوں گا. مقصد یہ تھا کہ استخارہ یا نیت ہوگی 5,000 میں سارا مال بیچ دوں. رات کو گئے دعا کی وٹ ایور جو بھی ہے. جب صبح اٹھ کے آئے تو ایک دوسری پارٹی ان کے دروازے پہ کھڑی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یہ سارا سامان 10,000 درہم میں خریدتے ہیں. تو آپ کو پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کل کسی نے اس کو 5,000 میں مانگا تھا اور میں ان سے کہہ چکا تھا کہ میں رات کو سوچ کے جو فیصلہ کر لوں گا کل بتاؤں گا. رات کو میں نے اللہ کے سامنے یہ نیت کر لی تھی کہ میں ان کو یہ دے دیتا, لہٰذا اب میں تمہیں 10 میں نہیں دے سکتا, میں ان کو 5 میں دوں گا. تو لکھ کے کمٹمنٹ کی, کوئی ایگریمنٹ تھا, کوئی گواہ تھا؟ دل میں تو 100 خیال آتے ہیں, آج کہتے ہیں یہ کریں گے, کل کہتے ہیں نہیں, بڑا مشکل ہے. جوش آتا تو کرتے ہیں, ہوش آتا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ایک قدم نیکی میں آگے ایک پیچھے, پلٹ جاتے ہیں نیکیوں میں. ہمارا حال تو وہی ہے کہ جب جوش پڑتا ہے تو ہم جان دینے کو تیار ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو ہم ناخن بھی نہیں کاٹنے کو تیار. آپ دیکھیں ہاتھ کانپتے ہیں اس قرآن کو جس کو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں نا, اس کے بعد سب سے بہترین کتاب اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے تو صحیح بخاری ہے. انسان نے کمپائل کی, الفاظ نبی کے ہیں. خود کہتے ہیں اس کتاب میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس پہ مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو کہ اس میں شاید کوئی خرابی ہوگی. اپنی چھوڑی ہوئی حدیثوں کو جمع کر کے, یعنی جو ان کے سٹینڈرڈ پہ نہیں آتی تھی جیسے ڈسکارڈ کرتے جاتے ہیں نا, وہ جمع کر کے پھر کتابوں کی کتابیں بن گئی. لیکن صحیح الجامع بخاری کو انہوں نے ایک بھی پلیوشن کے ساتھ نہیں رکھا. کتنوں نے پڑھی آج, کتنوں کو اس کی باتیں پتہ ہیں, کتنے تڑپ رکھتے ہیں اس کی, کتنوں کو طلب ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے, کہیں نہ کہیں اپنی ذات کا کروڑا آتا ہے جو ہمیں نیکیوں سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کر دے. فرمایا یبسط الرزق لمن یشاء, وہ جس کو چاہے دیتا ہے. تمہارے سے نہیں ملتا, تم پڑھو ماسٹرز کر لو, تم پی ایچ ڈیز کر لو, تم کسی فیلڈ کے بڑے بن جاؤ, رزق ملنا ہے تو اس کے حکم سے ملنا ہے. اور چاہے دینے لگے انگوٹھا چھاپ لوگوں کو اتنا دے دے ان کو گننا ہی نہ ہے. اور کئی ڈگری ہولڈر ہیں وہ یک دیرو وہ جاب کی تلاش میں پھرتے ہیں. انہ بکل شئی علیم, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اپنے دل کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھا کرے. دل اللہ کی محبت کی جگہ ہے. دل گندا ہوگا اللہ کبھی نہیں خیر لائے گا. آئی بھی خیر چلی جاتی ہے ہاتھ سے اگر دل میں گندگی بھری ہوگی. شرع لکم من الدین, اس نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین. ما وصا بہ نوحا, جس کا اس نے حکم دیا تھا نوح کو. یعنی اے نبی, آپ کو جو دین دیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا دین نہیں ہے, کوئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انہونی بات ہو گئی, ویری ڈفرنٹ تھنگ. بلکہ حضرت نوح کو بھی یہی دیا. والذی اوحینا الیک, اور جسے ہم نے بذریعہ وحی بھیجا آپ کی طرف. نہ دیکھیں دوسری بار 13ویں آیت میں وحی کا لفظ آ گیا کہ سورس آف نالج جو ہے یہ زمین کا نہیں ہے, یہ آسمانوں سے آیا ہوا علم ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کا ہم نے حکم دیا تھا ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا کہا تھا ان پانچوں نبیوں کو؟ یہاں سے بریکٹ لگا لیجئے، یہ ہے ہمارے دین کی ڈیٹیلز، ان یہ کہ اقیم الدین، اسی دین کو قائم رکھنا، بالکل سیدھا رکھنا اس دین کو، اس کو نافذ کرنا عملی زندگیوں میں بھی، سیاسی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں، اخلاقی زندگیوں میں، معاشرتی معاشی زندگیوں میں. یعنی اگر چاہتے ہو دنیا میں کوئی دین آئے، سیاست، تجارت، کاروبار، مال، دولت، رشتے ناتے، تو وہ یہی دین ہے، یہی نسب العین ہے جس کے اوپر نظریں گاڑو گے، تمہاری زندگیاں خوشیوں سے بھر جائیں گی. یہ دین سب کو سب کا حق دے گا. ولا تتفرقوا فیہ، اور دیکھو لوگوں، اس میں تفرقوں میں نہ ڈلنا، مت اس دین سے ہٹنا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہ ہونا. یہ ہے وہ دعوت جس کا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو حکم دیا تھا، اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے، سورۃ الاحزاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الرسل ہونے کی بات ہوئی، اور اس کے بعد وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. پانچ نبیوں کا تذکرہ اکٹھے آتا ہے، یہ اولو العزم پیغمبر ہے. سورۃ بقرہ میں بھی ان سب کا نام ساتھ ہی آیا تھا، اور ہر ایک ایک خاص وجہ. حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمر دی تھی موجزانہ طور پر، عرب لوگ جانتے تھے ان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑتے تھے. حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر اس لیے کیا کہ نزول قرآن کے وقت انہی دو پیغمبروں کے ماننے والے گروہ موجود تھے، یہود اور نصارہ کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ جب سے چلا، بنیادی چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بیسکس ہر دور میں، ہر نبی کے دور میں ایک ہی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ایک اللہ کو مانو. شرع کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے بیان کرنا، واضح کیا، مقرر کیا. لکم سے مراد ہے تمہارے لیے، یعنی امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے. دین کا معنی ضابطہ، طریقہ، لائف سٹائل، وے آف لیونگ، یعنی جو تم کو دیا وہ وہی ہے جس کو پچھلے لوگوں کو بھی دیا گیا. اللہ کی ذات جو ہے ان ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی رہی ہر دور میں، اور لوگ کب بھٹکے؟ جب انہوں نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، جب لوگ اللہ کی دیوی رہنمائی سے بھڑ کر انسانوں کی طرف نظریں لگا لیتے ہیں نا، کہ فلاں ملک کا نظام دیکھیں گے. آج تک تو برٹش لاز ہم اپنے ملکوں سے ختم نہ کر سکے، ہم کس دین کی اور ہم کس اسلام کی بات کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کے ذریعے بتا دیا کہ انسٹرکشنز اوپر سے آتی تھی، سب ایک ہی اصول پہ کام کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا. اور جب لوگ تفرقوں میں آتے ہیں تو پھر اصل میں خرابیوں میں آتے ہیں. تفرقہ کب آتا ہے؟ کیا نبیوں، ایک نبی سے دوسرے نبی نے جو دین کا کام کیا تو وہ تفرقہ ہوا؟ تفرقہ نہیں ہوتا. تفرقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ بیسک پہ لڑنے لگیں. توحید کی دعوت ایک اللہ کی ہے، آپ اس کے ساتھ دوسرے انسانوں کو شامل کر لیں. یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے دوسروں کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم چاروں اماموں میں سے سب کی صحیح رائے کو لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ کچھ ناموں پہ اس طرح جھگڑتے ہیں. میں نے کسی کا ایک جملہ سنا تھا، کمنٹ کسی کے بارے میں، کہ کل کے لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اتنے بند جاتے تھے کہ ان کے پیچھے ادھر ادھر ہوتے نہیں. آج کے دور میں خاص طور پہ کچھ خواتین جب کسی ایک جگہ سے پڑھ لیتی ہیں، کسی ایک ادارے سے منسلک ہوتی ہیں، تو ان استادوں کو بھی اماموں کا درجہ دے دیتی ہیں، ان سے اوپر پڑھنا ہی نہیں چاہتی. ان کے عمل میں اگر ان کے ایک حکمت کے تحت ایک عمل ہے، وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے. نہیں، ہماری استاد یہ کہتی ہیں، ہمارے استادوں نے یہ سکھایا، ہمارے بڑوں نے سکھایا. تو کل جو اماموں کے نام پہ جھگڑے تھے، آج گروہوں کے نام پہ ہو گئے. ایک گروہ نے اپنا ایک استاد بنا لیا، وہ کہتے ہیں سارا کچھ ان کا ہی ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے دوسرے نے اٹھا لیا. تو محبتوں کے مرکز سے بدلتے ہیں. یاد رکھیے گا، ہمارے اتحاد اور ہمارے دین پہ جڑنے کی بنیاد اللہ اور اس کا رسول ہوگا، حق کے ساتھ رہیں گے، اور اگر اس کو چھوڑا تو تفرقے بڑھ گئے. یاد کر لیں کہ اس موقع پہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں نا، جب تک ہم سب اپنے آپ کو ایک اللہ کا تابع نہیں کریں گے. دلیل کے مقلد ہیں ہم دلیل کو مانتے ہیں، حق کے مقلد ہیں، حق کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اس وقت تک تفرقے انشاءاللہ نہیں پڑھیں گے. تفرقے کب پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تتفرقوا، آگے آئے 14 کی شروع میں اس پہ بات ہوگی کہ تفرقے پڑھتے کب ہیں اور کن میں پڑھتے ہیں. یہاں تو کہہ دیا کہ بس تم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور در پہ نہ جانا، لیکن کافروں کو آپ کی یہ دعوت کیسی لگتی ہے؟ قبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، مشرکین پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں. وہ کون سی بات تھی؟ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لو، لات کو چھوڑو، منات کو چھوڑو، جن کی نسلوں سے پوجا پاٹ کرتے آ رہے تھے ان کو چھوڑو، جن رسم و رواج پہ جی رہے تھے اب ان کو چھوڑو. یہ بات بری لگتی تھی. آج کے لوگوں کو بھی بری لگتی ہے بات؟ کیا ما تدعوہم الیہ کی بات آج کے مشرکوں کو بھی بری لگتی ہے؟ بہت بری لگتی ہے، برداشت ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیسا ہے جو ہمارے بزرگوں کی باتوں کو پیچھے کر دیتا ہے اور ایسی ایسی باتوں کو پیش کر دیتا ہے جس کو ہم نے کبھی اہمیت ہی نہیں دی. تو فرمایا کہ تمہاری دعوت ان مشرکوں کو بڑی بری لگتی ہے، لیکن کیا ان کے اس کو برا سمجھنے سے اللہ تعالیٰ تم سے یہ خیر چھین لے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اپنی طرف بلا لیتا ہے. یہ کون سا؟ ابھی جس میں ہم بات کر چکے ہیں، پہلا درجہ. اللہ کچھ لوگوں کو پہلے سے چنتا ہے اپنے لیے، رحمت کر دیتا ہے موسیٰ کی طرح. اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلے کرتا ہے، جیسے عمر بلا لیے گئے. کوئی عمر کا ارادہ تھا بلانے کا اسلام کی طرف؟ اللہ بلا کے لے آیا. قتل کرنے آئے، خود ہی اپنے نفس کو قتل کر چکے. لیکن کچھ کا حال کیا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ ہے دوسرا درجہ، کچھ کو اللہ بلا لیتا. کرو کیا؟ وَمَا تَفَرَّقُوا، دیکھو فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، نسبتیں انسانوں سے نہ جوڑو، جگہوں سے نسبتیں نہ جوڑو، تفرقے نہ کرو. اور نہ کرو تو وہاں تھا نا لا تَتَفَرَّقُوا، یہاں اللہ بتا رہے ہیں وَمَا تَفَرَّقُوا، نہ تفرقہ کیا انہوں نے مگر إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ، علم آنے کے بعد تفرقہ ہوا. یہ کیا بات ہے؟ علم تو سارے تفرقات کو مٹاتا ہے. آپ کے مٹ رہے ہیں نا، جو باپ دادا کے نام سے جو کام کرتے کراتے آ رہے تھے، کوئی ادھر کی بات، قرآن کی دعوت آپ کے دل کو کھول گئی ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ علم آنے کے بعد ایک ہو جانے کی بجائے لوگ بٹنے لگتے ہیں، تفرقے ہوتے ہی دینداروں میں. آج بھی لوگ شراب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے پینے کو تیار ہیں، مہندی اپٹن کی رسمیں لوگ ایک ہی پارٹی ہال میں کرنے کو تیار ہیں، اور دو دیندار ایک چھت کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. علم والوں میں تفرقات ہے. کب؟ وجہ بغیم بینہم، باہمی حسد کے بعد، بغی شقاوت، میں بڑا، میں چھوٹا، میں اوپر ہو جاؤں، میں نیچے ہو جاؤں، میرا تو اتنا نام ہے، میں آپ کو ادھر کر دوں، اپنی جگہ پہ آپ کو رکھ لوں، میں نے اتنے سال سے محنت کی. یہ ہوتے ہیں فتنے جو دین کے باوجود بھی شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ بغی ہے جس کی وجہ سے یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے. یہ وہ بغی تھی جس کی وجہ سے مکہ والے، خاص طور پہ قریش، جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم کعبہ کے متولی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اب آپ ایک نئی دعوت کیوں لے کر آ گئے، ہم نہیں مانیں گے. اللہ کو تفرقے اتنے برے لگتے ہیں کہ کہا وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے بات ثابت نہ ہو چکی ہوتی نا، إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی ان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دے جانے کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا، تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے درمیان. یعنی تفرقوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ایک کر دیتا، کل کی قائم ہوتی قیامت آج قائم ہو جاتی. لیکن اللہ نے چونکہ ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے، لہذا وہ لوگوں کو مہلت دیتا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور جو لوگ وارث بنائے گئے تھے اس کتاب کے ان کے بعد، لَفِي شَقٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، وہ اس کے متعلق کے کیسے شک میں مبتلا ہیں جو قلق انگیز ہے، یعنی جن کو کتاب دی تھی ابھی تک ان کے اپنے دل کے شک نہیں دور ہوئے. مکہ والوں کی طرف اشارہ ہے، پچھلی قومیں تباہ ہوئی، اس کے بعد اللہ نے کتاب کا وارث ان کو بنایا، لیکن عقل کیے مارے ہوئے، تعصبات کے اندھے، اتنی باتیں، نبی موجود تھا، اللہ کے کلام کو ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا، تو زبزب دور نہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے اس میں اتنے تفرقے کیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مرید میں ریب خلق والے شک میں موجود ہیں، بے چین رہتے ہیں، خود بھی کریں کیا؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس آپ اسی دین کی دعوت دیتے ہیں، آپ پریشر میں نہ آئیں، آپ لوگوں کی بات کا خوف نہ رکھیں، آپ یہ نہ کریں کہ ان کے جانے آنے سے کیا ہوگا۔ اچھا جہاں میں رک کے نا آیت 15 کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اس ایک آیت میں 10 جملے ہیں، آپ کو 1-2 کر کے لکھاتی ہوں پھر یہ آیت سمجھ آئیں گے، یعنی سینٹینسز، کمپلیٹ سینٹینسز 10 ہیں اس ایک آیت میں۔ پہلا ہے فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس اسی دین کی دعوت دیتے رہیں، یعنی چھوڑ دیں ان کے فرقوں کی باتیں، ان کی محبت، ان کا حسد، ان کا انات، ان کو چھوڑ دیں، ان میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو حق اور صداقت کا ٹھیکیدار سمجھ لیا، آپ بس اس کلام کو لے کر چلتے جائیں، آپ کی نظر اس قرآن پہ ہونی چاہیے، لہٰذا آپ اسی کی دعوت دیں، اسی دین کی دیں، کسی کے نام سے، کسی کے فرقے سے آپ متاثر نہ ہوں۔ دوسرا جملہ ہے وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس آپ ثابت قدم رہیے جس طرح کے آپ کو حکم دیا گیا، یہ ہے دوسرا جملہ۔ اس دعوت کو قبول کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو قبول کر کے اس پر جم جائیے، اس پر ڈٹ جائیے، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کیجئے، اس کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو لے جائیں۔ آج کتنے دیندار ہیں جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین کو بدل دیتے ہیں، وہ توحید کے بھی پرچار کرنے والے دکھتے ہیں اور شرک کے بھی سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، وہ قوالیوں کے بھی ایڈ اپنی دیواروں پہ لگوا لیں گے اور وہ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کی محفلیں بھی سجا لیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ڈپلومیٹک چیز ہوتی ہے، اللہ کو نہیں پسند آتی، آتے جو آئے، یہ سیاست میں چل سکتا ہے، کسی کو برا نہیں کہنا، ووٹ جو لینے ہیں، لیکن اللہ کا دین وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ تیسرا جملہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کیجیے ان کی خواہشات کا، یہ بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں کو حق سے روکتی ہے، اور وہ خواہش ہے، یہ صدارت کی کرسی کی بھی خواہش ہو سکتی ہے، لیڈرشپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اور بڑا بننا، مال کمانا، اپنا نام کمانا، آئیڈینٹیٹی، میں بڑا، میرے ساتھ اتنے لوگ، میرا گروہ اتنا بڑا، ہم اتنا بڑا جتھا، یہ خواہش کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کہا آپ نہ مانیں ان کی خواہشوں کو، پھر وقل، اور آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیں؟ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو ایمان لے آیا اس پر جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، بس آپ سے اللہ نے بکھری بھی انسانیت کی شیرازہ بندی کا کام لینا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے لوگ، اللہ نے آپ کو بلا کر لوگوں کے سامنے ایک گلیو کی صورت میں، گم کی صورت میں پیش کیا، ایک میگنیٹ بنا کے پیش کیا کہ اس کے ساتھ جڑتے جاؤ، حق کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ سچا دائی دین تفرقوں کو ہوا دینے والا نہیں ہوتا، فرقوں میں بانٹنے والا نہیں ہوتا، ٹوٹے ہوئے کو بنانے والا ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اور وہی جڑے گا جس کی نظر اللہ پر ہوگی۔ پھر اگلا جملہ وہ امرت لیعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں عدل کروں تمہارے درمیان، ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ کروں، جو باطل قسم کے فرق رکھے تم نے گورے اور کالے کی پہچان کے، یا تم نے عربی اور اجمی کے فرق رکھے، میں ان کو ختم کروں، زندگی کے ہر شعبے میں وہ نظام رائج کروں جو عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے، میں اسلام کی تبلیغ میں ہوں، اسلام کے احکامات کو نافذ کروانے میں ہوں، سامنے امیر ہو، غریب ہو، شاہ ہو، گدا ہو، کوئی بھی ہو، میں کوئی فرق نہ رکھوں، حتیٰ کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دوں۔ اس طرح کے تعریف ساز جملے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے تو گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، پورا عدل قائم کر دیا، خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی، اور عزیز و اقارب کو بھی کوئی بیجا قسم کی رعایت نہ دی۔ اور اگلا جملہ اللہ ربنا و ربکم، لوگو ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ جڑو، اس کی کارسازی کو سمجھو، اس پہ توکل کرو، اس کے در کو چھوڑ کر کسی طرف جانا تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر دیکھنا ہماری غیرت ایمانی کو گوارا نہیں ہے۔ اگلی بات لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، یہ ہے وہ چیز جو سارے فرقوں کو ختم کر دیتی ہے۔ قبر میں جا کے کسی نے نہیں پوچھنا مسلک کیا تھا، جماعت کیا تھی، تمہارا نام کیا تھا، تمہارا گروہ کیا تھا، عمل پوچھے جائیں گے۔ صحیح کرو، یہ نہیں کہ عمل ہی غلط کر دو، سوچو بھی نہ، علم بھی نہ حاصل کرو اور بس جو کر رہے ہو کرتے رہو، علم کی بنیاد پہ عمل کرنے شروع کر دو، کل پتہ لگ جائے گا کیا 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 نہیں کیا۔ پھر اگلا جملہ، لا حجت بیننا وبینکم، کسی بحث اور تکرار کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کسی بحث اور تکرار کی ضرورت ہی نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، حق واضح ہو گیا، روشن اور قوی دلائل نے شک کے اندھیرے دور کر دیے، تم ابھی بھی باطل سے چمٹے ہوئے ہو، حق کو قبول نہیں کرتے، تمہاری قسمت، اب مزید بحث کی تکرار کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ بیکار تمہیں قائل کرتے رہیں یا تمہیں مائل کرتے رہیں۔ آخر بات کیا ہے کہ اللہ یجمع بیننا، اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، یہ نواں جملہ، سب اللہ کے پاس جمع ہوں گے، پھر باز پرس ہوگی، اس روز پتہ لگ جائے گا کہ حق پہ کون تھا، باطل کون تھا۔ ہم تو اللہ کو حق مانتے ہوئے اس کی کتاب کے ساتھ لگے ہوئے۔ اور آخری جملہ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے، خوشی سے نہیں جائے گا تو لے جایا جائے گا، دھکیلا جائے گا، کوئی سیق الذین اتقوا کی صورت میں اور کوئی سیق الذین کفروا کی صورت میں، لیکن سب کو جہنم میں لے جایا جائے گا جن کو اللہ کی بات پسند نہیں ہوگی۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کا خوبصورت مقام، ایک آیت میں 10 پورے جملے، پوری شریعت ہے۔ ایک بندہ مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، پچھلی جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ابھی تک اس کا خلاصہ کیا ہے، نمبر 1 کہ دین ایک ہے، دوسری بات ہے کہ یہ قائم کرنے کے لیے ہے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مثلا آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے 5 سے 6 فٹ کے جسم پر قائم ہونی چاہیے، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، جینے مرنے میں یہ بات جو ہے یہ دکھنی چاہیے۔ پھر اگلی بات ہم نے اس میں پڑھی کہ جو سیدھے رخ کو چھوڑ کر تھوڑا سا بھی مڑے گا وہ اختلاف کا ذریعہ بنے گا، پیچھے بات کی تھی نا کہ مختلف طرف سے لوگ نکلیں اور ایک جگہ پہ مل جائیں تو جمع ہو جائیں گے، مقصد گول ایک ہوتا ہے، لوگ کہیں سے بھی چلیں، کیوں تم 4 اماموں کے جھگڑے کرتے ہو، سب کا مقصد اللہ کی ذات تھی، وہ سب انشاءاللہ قیامت کے دن ایک ہی جنت میں ہوں گے، 4 امام جنت میں ہوں گے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ لوگ اتنے تھریٹ فیل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کہیں سن رہی تھی کہ ایک ہی مسلک کے 2 عالم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اپنے مسلک کے علاوہ دوسروں کے بارے میں ان کی فتویٰ کیا تھا، کہنے لگے کہ دیکھو اب تمہیں پتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ جنت میں کون جاتا ہے نا، تو بات شروع ہوئی، لمبی بات تھی جس میں 2-4 جملے مجھے یاد ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ شرابی انہوں نے تو جنت میں جانا نہیں ہے، ان کو الگ کر دو، کبیرہ گناہ پہ تو جنت ملنی نہیں، وہ بھی سارے نکل گئے جنت سے، کرتے کرتے سارے گناہوں سے وہ آگے دینداروں کے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ سارے جو دوسرے مسلکوں کے مولوی ہیں یہ تو ٹھیک جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے، تو ان کو تو اللہ نے جنت میں بھیجنا کوئی نہیں، وہ بھی نکل گئے۔ کہنے لگا پیچھے رہ گیا تو اور میں، اور تیرا تو مجھے پتا کوئی نہیں، تیرے دل کا حال کیا، تو اب تو سوچ لے جنت میں کس نے جانا۔ جب یہ سوچ ہوگی، میں سوچتی ہوں لوگ اللہ کی جنت کو اپنے دل کی طرح چھوٹا سا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوہ سماواتی والارض، تمہیں پتہ ہی نہیں کل جنت میں تمہیں کون کون دکھ جانا ہے، دنیا میں تم جن کے بارے میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے فتوے دیتے ہو، حق کی بنیاد پہ کوئی دے اور بات ہے، جب آپ دھمکے کی چوٹ پہ صرف اس لیے کہ میرے نام کی امبریلا نہیں لگی ہوئی تو تم تو جہنم میں جاؤ گے، تو کل بڑے اچانک فیصلے ہوں گے، دل بڑا کر کے جنت میں جائیے گا، وہاں بہت ایسے لوگ ملیں گے جن کو ہم ڈنڈے کے زور پہ جنت سے نکالنا چاہتے ہیں، یقین کریں۔ بعض دفعہ ایک گھر کے 2 فرد، یعنی شوہر اور بیوی، اگر ان کی سوچ فرق ہے نا، تو وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو جائے گی یا میں جاؤں گا۔ سگے بھائی بہن اگر ذرا دین کا اختلاف ہو جائے نا، تو وہ سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ یا تجھے جانے دوں گی یا میں جاؤں گا، نہیں، وہ بہت بڑا، اس پہ چھوڑیں، اپنی فکر کریں، ایک کام کر لیں زندگی میں، چھوٹی سی مری عقل ہے، اللہ تیری کتاب پڑھ رہے ہیں، تیرے نبی کی بات سن رہے ہیں، سیدھے سیدھے جنت میں لے جا، الجھنوں میں نہ ڈال، شادی کی عمر ہے شادی کر دو، کچھ بکری ہو جائیں گے، کیوں کریں، پتہ نہیں یہ نہ، پتہ نہیں یہ شیورٹی، یہ گارنٹی، بیٹھی رہے گی آپ کی لڑکی، نہیں ملے گی، بھئی کر دو، نصیب اس کے تم 10 جگہ بھی کاغذوں پہ سائن کرا لو گے، ہونا وہی ہے جو اس کے نصیب میں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنی ہے، آپ کو ملی کوئی نہیں رہی، کوئی لمبی نہیں، کوئی پتلی نہیں، کوئی موٹی نہیں، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کو روٹی نہیں پکانی آتی، چاہتے آپ مختلف چیزیں ایک ہی بندے میں، ہو بھی دبلی پتلی، نازک بھی اتنی ہے، اور کام بھی سارے گھر کا کر لے، اور رات کو پاؤں بھی دبا کے سوئے۔
السلام علیکم، میرم آپ کو ٹھیک ہے؟ شیطان الرجیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ آیا سنی اور صورت شدہ حقیقت میں اتنی خوبصورت صورت ہے کہ ہم اس کو حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی اس کے مطابق ہے۔ میں چاہوں گی کہ چند جملوں میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دوں۔ ابھی تک ہم کھڑے تھے سورت حامیم سجدہ کے بعد انفرادی توحید پہ، اور اب ہم اجتماعی توحید پہ آئے۔ الحمدللہ انٹرو میں آپ نے یہ تھوڑی باتیں سن لی ہے، لیکن جو چیز اب ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ ان کا وسار کیا ہے۔ اگر آپ ان آیات کے ساتھ چلے جو میرے سامنے ہیں، سب سے پہلے دیکھیے یہ واحد سورت ہے جس کی دو آیتیں رکوع مقطعات پر ہے نا، ٹھیک ہے، یہ یونیک بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے حامیم عین سین قاف، پانچ پانچ حروف مقطعات ہیں، قرآن پاک کی صرف آپ تھوڑی سی خاموشی چاہیے گا، قرآن پاک کی دو صورتیں ہیں جس کے شروع میں حروف مقطعات آئے۔ تو یہ جو باتیں میں بول رہی ہوں نا، چاہے آپ نے سن بھی لی ہوں، اس کو الگ سے لکھتے جائیں تو آپ کو یہ یاد رہیں گی، اور پھر وقت آنے پہ بھولتی نہیں ہے چیز۔ تو دو صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے جس کے شروع میں دو آیتیں حروف مقطعات کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ سورت حدید مدنی صورتوں میں اہم ہے، تو اس کو کہہ لیجئے کہ جوڑا۔ سورت شورا ہے جو مکی صورتوں کے اہم ہے، انشاءاللہ یہ پوری صورت میں ہم دیکھتے رہیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر تین میں دیکھا وحی کی بات، یہی اس پوری صورت کے اندر تھیم ہمیں دکھ رہا ہے کہ وحی ہی اصل دین ہے، اور توحید سے عملی آتی ہی کب ہے؟ جب ایک انسان وہی کو پیوریفائی شکل میں بغیر کسی کے افکار اور نظریات کے قبول کر لیتا ہے۔ پھر اس طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کی طرح وہی آئی، اس سے پیغام دیا کہ شروع میں یہ ضرورت ہے نا، کذالک تو اصل میں مدعا ہے، مقصد پرپز، یعنی وہی کیوں آتی تھی؟ تاکہ یہی مقصد لوگوں کو بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر تیرہ میں آگے شرع لکم من الدین کی بات آ رہی ہے، کیا وحی کا نزول۔ پھر وضاحت اس کی آیت 51 میں آئے گی کہ اللہ نے کس کس طریقے سے اپنے نبیوں پر یا اپنے بندوں پر وحی بھیجی۔ آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ جس کا آسمان و زمین ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ قانون بھی دے۔ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کا قانون مانتے ہیں نا، پھر وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، وہ العلی بھی ہے اور العظیم بھی ہے۔ علی کیا ہے؟ علوب، ہو سکتا ہے ذاتی طور پہ بلندی، یعنی جیسے آپ اوپر بیٹھ جائیں تو آپ الوف ہو گئے، کرسی سے نیچے بیٹھیں گے تو آپ نیچے ہیں، لیکن عظیم بھی ہے۔ جس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حیبت دلوں میں بٹھانے کے لیے آیت پانچ میں فرشتوں کی بات کر دی کہ تقاضو سماوات تفتر من فوقی ہننا، آسمان فرشتوں سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بوجھ سے پھٹنے لگ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں میں ایک انگلی کے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو جو سجدے کر رہے اور قیام میں۔ سورت مدثر آئے 31 میں ہم پڑھیں کہ وما یعلم جنود ربک الا ہوا، کیا آپ تو اپنے رب کے لشکروں کو جانتے ہی نہیں ہیں کتنے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، میں ہم نے کیا دیکھا؟ وہی چیز دیکھی جو سورت مومن کی آیت 7 میں دیکھ چکے کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور ان کے ساتھی اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کون ہے جو فرشتوں کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے؟ گناہ تمہارے اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن ہم بخشش خود کتنی مانگتے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جزیرہ نمایا عرب کی عمل کرا مکہ کو کیوں چنا؟ باہر بیٹھ کے سوچے تھے تو شاید آپ کو اتنی سمجھنا ہے، لیکن مطلب آپ مکہ اور اس کے خاص گھر سے بھی بات ہوئی ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح کے طور پر جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ہم اسی بستی کے اندر بیٹھتے ہیں. میں نے جس چیز کو فیل کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس جگہ کو سیکیور کر دیا بیرونی افکار سے کہ آج کے دور میں اگر میڈیا کے ختم سارا میڈیا ختم تو اس مکہ کی حدود میں کوئی کفر کے ساتھ تو آ ہی نہیں سکتا، کوئی انصاف کے ساتھ غور کر رہی تھی کہ حرم کی توسیع ہو رہی ہے بہت کثرت سے. میں سوچتی تھی ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں برائیاں برتی جا رہی ہیں، لوگ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، تو پھر حرم کو تو زندگی چھوٹکا ہونا چاہیے. یہ بہت اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ حرم بھرا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا نام مرضی باطل کا غلبہ ہو لیکن دن بدن اسلام پھیل رہا ہے اور مسلمان گناہ بھی زیادہ کرتے ہیں تو نیکیاں بھی زیادہ کرتے ہیں. کہاں اتنے لوگ حج اور عمرے پہ آتے پہلے جتنے اب آ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کا مستقبل سیکیور ہے، امل قرآ ہے، یہاں سے سارے افکار پھیلے. وہی کام جو میڈیا والے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، اگر ہم مسلمان اس مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بنیاد بنا کر یہاں سے اسلامی علوم کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ارادہ کر لے تو یقین کریں کہ ہمارے چینل پھر سب سے بڑے ہوں گے. پھر وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، آپ نے دیکھا کہ قیامت کے دن جمع ہونے کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں، تب ان کو ڈرائیے کہ یہ دن آئے گا. یوم الجمع قیامت کا نام، تو آج بھی دیکھے جب لوگوں کی بھیڑ ہی دکھتی ہے، آج تو سب میرے چلے لیکن فریقوں فی الجنہ وفریقوں فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک جہنم میں. خود سے پوچھے میں کہاں ہوں گی؟ آج تم سب ایک بار بن جاتے ہیں مل کے کہیں بھی، لیکن قیامت کے دن ایسا کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے کہ ہر بندہ وہاں پہنچ جائے، ہر بندے وہاں ہوگا. اور اللہ نے اس کے بعد ایک سے جو مضمون شروع کیا اس کو اینڈ تک آپ نے سمجھا تقریباً آئے تم نے تیس تک، کہ کیسے ساری دنیا کو بنانے کی بجائے اللہ نے اختلاف کی آزادی بھی دی، لوگوں کو مختلف سوچیں دی، پھر اس نے ہم نے وہ 10 سارے پوائنٹس بھی دیکھ لیے کہ کیا کیا احکامات ہیں، تو میرے رابطے کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ یہی ہے کہ اسی رہی کو اپنا راہبر مانے اور اسی کی بنیاد پہ زندگیوں کے فیصلے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نا سورہ الانعام میں اللہ ہو الولی، ہمارے اسی پہ پھر اللہ ہی ہے. اپنی عقل کرو، تم کدھر جا رہے ہو، تم کن سے زندگی گزارنے کے طریقے، بالکل یہ بات ہے 57 میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ ایمان والوں کو روشنی دکھاتا ہے. پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 10-20، اس کے اندر آپ نے کس طرح دیکھا کہ حکم علم زندگی میں چھوٹے چھوٹے بڑے معاملات، چھوٹے بڑے معاملات میں اختلاف ہوگا، اختلاف رائے انسان کا حق ہے. بدھوؤں سے اور بیوقوفوں سے اگر دنیا بھری ہوتی پھر تو کوئی اختلاف نہ کرتا، سب آپ کی مرضی پہ یس کہہ دیں، سب آپ جس کو جو کہ سفید کو سفید کہہ دیں، کالے کو کالا، تو دنیا تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. ہر آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو زیادہ سے زیادہ ریسورسز دے رہا ہے، اس لیے کہا یہ تو ہوگا، ویرائٹی تو آئے گی، لیکن جب بھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جس میں تمہیں سمجھ نہ آئے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، تو فحکم ہو اللہ، پھر اس کا فیصلہ اللہ پہ ڈال دو، اللہ کے اوپر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہر فیصلے کو اس کی عدالت میں پیش کر دیا جائے اور وہاں سے ہو جائے گا. یہاں سے اب وہ موضوع جو اس سورت کا تھیم ہے اقامت دین، آپ کہہ لیجئے کہ 10 جو ہے اس کی تمہید ہے، یعنی یہ ایک قسم کا انٹرو ہے کہ دین قائم کرنا چاہتے ہو ملکوں میں، پہلے اپنی ذات پہ کرو، اپنے گھر پہ کرو، اپنے خاندان پہ کرو، اور حقانیت کا حق صرف اور صرف اللہ کو دے دو، یہی اصل بات ہے. علامہ اقبال نے بھی اس بات کو کیا کہا، سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. یعنی دنیا میں ہم سب ایسے پھر رہے ہیں، اصل جو ذات ہے نا وہ اللہ کی ہے، تو لہٰذا ہم سب کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر ہم اپنے ملکوں میں اللہ کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں تو توحید کو بالفعل نافذ کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ اقامت دین آئے گی اور اس کے اندر بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کچھ اور ہستی کی باتیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس کی وسطوں کا اندازہ لگانے کی توفیق دے دے، سارے اختلافات میں اس کو لیں اور ہر دنیا کے موقع کو اسی کی روشنی میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے بچائے، تو فرقوں سے بچائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر کے مسجدوں کو الگ کر دینا، کو جماعتوں میں بٹنا، یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کا ایک چھوٹا سا رخ تو ہو سکتا ہے، پورا اسلام وہی ہے جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آتا ہے اور پھر بات سمجھ آتی ہے. بس آخری بات کر کے آپ کو بریک دیتے ہیں، قبر علی المشرکین ما تدعوہم ملے، یہ بات بڑی بوجھل ہے مشرکوں پر جس چیز کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، یہ ہے اصل مسئلہ. دیکھیے اسلام کسی کو برا نہیں لگتا، اللہ کا نام لینا برا نہیں لگتا، اصل برا یہ لگتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو. مشرکین ہوں یا آج کے نام نہاد وہ مسلمان جو اسلام پہ راضی نہیں، وہ ایک نظریے پہ نہیں، وہ دو قومی نظریے پہ چلتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کا کہ اللہ کو دو، جو قیصر کہا کہ وہ قیصر کو دو، جو کسرا کہ کسرا کو دو، دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو، حکومت کو اس کا حق دو، مولوی کو اس کا حق دو. اس طرح کی تقسیم پہ چلیں گے تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئے گی. اللہ تو 99 پہ بھی راضی نہیں ہوتا، اللہ کا دین پوری اطاعت کو لینے کا دین ہے، تو 99.9 بھی نہیں بلکہ 100 سے بھی اگر اوپر کچھ ہو، اتنے پرسنٹ اللہ کا بننے کا نام دین ہے، اطاعت ہے. اسی سے خوشی ہے، اسی سے اطمینان ہے، اور اسی یہی لوگوں کو مشکل رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں سب کو برا، سب کو خوش رکھو، تو سب کو خوش رکھنے میں پھر اللہ خوش نہیں رہتا. اور یہی بات جو قبر علی المشرکین ہے، یہی بات ہم پیچھے پڑ چکے سورۃ توبہ 33 اور سورۃ صف 9 میں، کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. چاہے مشرکوں کو یہ بات بری بھی لگے تو لگے، لیکن اللہ نے اپنا رسول ایک سچے دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ پوری دنیا پر اس کو غالب کر دے. اللہ یجتبی الیہ ما یشاء، اللہ اسی کو اپنی طرف بلاتا ہے جس کو چنتا ہے. اب دیکھیں کہ کسی کو راہ چلتے ہیں اللہ بلا لیتا ہے. حضرت موسیٰ کہاں جا رہے تھے آگ لینے، اللہ نے ان کو نبوت کی طرف بلا لیا. تو کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ کو اور کچھ کو اللہ ڈھونڈ رہا ہے. بہت اس میں خوبصورت نقطے ہیں، جیسے حضرت عمر کو اللہ نے بلایا نا، حالانکہ جو ابھی حاتم تھے وہ خود اسلام ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں، بس یہ کہیں کہ اللہ تو مجھے بھی چن لے، میں دنیا میں منہ اٹھا کے بھاگ رہی ہوں، تو مجھے اپنی طرف بلا لے اور نہیں چاہ لے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے اللہ راستے بھی بدلتا جائے گا. بلاتا اسی کا جو رجوع کرے، اگر نہیں چاہتا کوئی آنا تو اللہ فورس نہیں کرتا. اور پھر آئے 14 میں علم والوں کے تفرقوں کی وجہ بف جم بئی نہ ہو بغی سرکشی دم زدہ حسرت رقابت گروہ بندی ہوتی تب ہے جب اپنی ذات پیاری رہتی ہے جب اپنی ذات پیچھے ہو جاتی ہے تو اللہ کا دین سب سے پیارا ہو جاتا ہے سورت بقرہ 133 میں بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب تو کتاب والے آپس میں درسوں میں تبھی پڑھتے ہیں جب ان کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا آج بھی یہی چیز ہمیں بائبل میں دیکھتی ہے اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیزیں الجھنے شکوے شکایتیں دین کے معاملے میں پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب ہم دین کو دوسروں کی روشنی میں لیتے ہیں تو فرمایا فلذلک فادعوا بس اور نبی اسی کی طرف آپ دعوت دیتے رہیے یعنی آپ لوگوں کو ان کو تو فوکس نہیں ہونا ان کے تو ڈسٹریکشن ہیں آپ اپنا کام کریں بس تقیم کما عمر کا ویسے ہی کھڑے رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ کی نبوت کا مقصد اقامت دین ہے لوگ ساتھ دیتے ہیں خوشی سے جائیں نہیں دیتے تو ان کو ان کے حال سے چھوڑ کر آپ اپنے کام کرتے جائیں اور ہم تو آپ کو پھر لے کر چلیں اور اس کے بعد فرما دیا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ حق کے آنے پر نہ بھی خوش ہو آپ اپنے رب کے دین پر خوش رہیں یہی بات سورت قلم کی آیت 9 میں آتی ہے وَدُّ لَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ آپ یہ تو چاہتے ہیں تو تھوڑے سے اپنے موقف سے گلے ہو جاؤ تو یہ اور زیادہ تمہیں گلا کر دیں لیکن وَلَا تَتَّبِعُوا خواہشوں پر نہیں چلنا تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں ہم پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ذہن سازی کی ہے اور ہم ان چیزوں کو لے کر اگر اپنی زندگی میرا حل اتنا ہی کافی ہے پھر باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں کریں گے آپ لوگ بھی بریک لے لیجیے اور بریک کے بارے میں اگلا حصہ سنیں گے پھر اس کے بعد اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
شرع لكم من الدين دل بڑا کر کے جنت میں جائیے گا وہاں بہت ایسے لوگ ملیں گے جن کو ہم ڈنڈے کے زور پہ جنت سے نکالنا چاہتے ہیں یقین کریں بعض دفعہ ایک گھر کے دو فرد یعنی شوہر اور بیوی اگر ان کی سوچ فرق ہے نا تو وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو جائے گی یا میں جاؤں گا سگے بھائی بہن اگر ذرا دین کا اختلاف ہو جائے نا تو وہ سوچ میں پڑے ہوتے ہیں کہ یا تجھے جانے دوں گی یا میں جاؤں گا نہیں وہ بہت بڑا اس پہ چھوڑیں اپنی فکر کریں ایک کام کر لیں زندگی میں چھوٹی سی مری عقل ہے اللہ تیری کتاب پڑھ رہے ہیں تیرے نبی کی بات سن رہے ہیں سیدھے سیدھے جنت میں لے جا الجھنوں میں نہ ڈال شادی کی عمر ہے شادی کر دو کچھ بھی کی ہو جائیں گے کیوں کرے پتہ نہیں یہ نہ پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں یہ شورٹی یہ گارنٹی بیٹھی رہے گی آپ کی لڑکی نہیں ملے گی بھی کر دو نصیب اس کے تم 10 جگہ بھی کاغذوں پہ سائن کرا لو گے ہونا وہی ہے جو اس کے نصیب میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنی ہے آپ کو ملی کوئی نہیں رہی کوئی لمبی نہیں کوئی پتلی نہیں کوئی موٹی نہیں کسی کا رنگ کالا ہے کسی کو روٹی نہیں پکانی آتی چاہتے آپ مختلف چیزیں ایک ہی بندے میں ہو بھی دبلی پتلی نازک بھی اتنی اور کام بھی سارے گھر کا کر لے اور رات کو پاؤں بھی دبا کے سوئے نہیں ہو سکتا کہیں تو مار کھانی پڑے گی بس حق پہ رہے کہتے اللہ جو ہمارا نصیبتوں میں دے دے ہم تو اس پہ راضی ہیں دین پہ بھی اللہ کے رب ہونے پہ بھی بندہ تبھی راضی ہوتا ہے جب بالکل گیو اپ. میں نے تو کہہ دینا اللہ کے جو تو نے کہا میں نے کوشش کر لی, ہوا ہوا نہیں ہوا میری بلا سے, یقین کریں. میں سوچتی ہوں کہ دین کی طرف بلا کے دین کا کام کر کے بھی ہر لمحے بندہ یہی کہ اللہ تو نے اس پودے کو آگے بڑھانا ہے تو لگا دے, اس کی کیاریاں بننی ہیں بنا دے, کھیت بننے ہیں بنا دے, بڑے بڑے باغ بننے بنا دے, نہیں تو نہ صحیح میں جا رہی ہوں اپنی قبر میں, تو جان تیرے بندے جان. اتنے بے نیاز رہا کرے دنیا کی چیزوں سے, دین کی بھی عزت اور دین کی بھی شہرت نہ مانگے. کیوں؟ کہ یہ چیزیں بعد میں تفرقوں کا سبب بنتی ہیں. جو دو جھگڑنے والے گروہ ہوں گے آپ دیکھیں وہ اپنے ناموں پہ جھگڑیں گے, اپنے گروہ کی کثرت پہ جھگڑیں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب اس قسم کے معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود دل میں ڈال دے گا یہ چیزیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی چیز اور بھی اس میں آتی ہے, اور وہ کیا کہ بدترین اختلاف علم والوں کا اختلاف ہوتا ہے. ایک ہے جاہل اور ایک ہے علم والا, بحث کرے گا جاہل؟ وہ کہے گا نہیں بھائی میں کیا بولوں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں. اس کے دل میں گلٹ ضرور ہے کہ میں دین سے دور ہوں. لیکن جب دو دین والے خوب بازو اٹھا کے مکے مارتے ہوئے دین کی باتیں کرتے ہیں نا, اپنے آپ کو جنت کا چوکی دار سمجھتے ہیں, تو یہ بات درست نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ, جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں اس کے بعد کہ اکثر حق شناس اس کو مان چکے ہیں, یعنی والذین یحاجون فی اللہ, جو لوگ حجت بازیاں کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں, من بعد ما اس کے بعد کے جو استجیب لہ, حق شناس اس کو مان چکے قبول کر چکے, ان کے دل مان گئے کہ اب یہی چیز ٹھیک ہے, حجتہم داخدۃن, تو بس ان کی حجت رسوا ہونے والی ہے. پیچھے بڑا داخدہ داخزن دلیت خزو, بالکل وہی لفظ ہے شاباش. یعنی اللہ کہتے ہیں ان کی حجت بازی لغو ہے, زیادہ باتیں نہ کرو, زیادہ ان سے بحثیں نہ کرو, میٹنگز نہ کرو, یہ نہیں مانیں گے. چار دفعہ میٹنگ کی نہیں فائدہ ہوا, پانچویں دفعہ نہ کرو, کیونکہ ان کی سوچ ہی فرق ہے. یہ جھگڑے کی بنیاد پہ دین کو لینا چاہتے ہیں. ان کا جھگڑا اللہ کے ہاں کیسا ہوگا؟ بیکار ہوگا. عند ربہم, ان کے رب کے نزدیک, وعلیہم غضب, ان پر اللہ کا غضب ہے, ولہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیا بتایا؟ بحث نہ کرو. بعض ہوٹل اور خاص طور پہ جو ڈرائیوروں کے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوتا ہے مذہبی گفتگو منع ہے, بعض جگہ لکھا ہوتا ہے سیاسی گفتگو منع ہے. مجھے اس آیت کو پڑھ کے بالکل یہی لگتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ یہاں کوئی اختلافی بات نہیں ہوگی. بعض لوگ بات ہی اختلافی اٹھاتے ہیں, انہیں کو بھئی یہاں نہیں چل سکتی یہ باتیں, تم نے صرف حجتیں کرنی ہے نا, باتیں کرنی ہے تو کر دو جو کرتے ہو, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں. یقین کرے بندہ چڑ جاتا ہے, مجھے تو صرف قرآن اور حدیث سمجھ آتا ہے, دوسری باتیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. واللہ میں کہتی ہوں مجھے نہ اتنی الجھنوں میں ڈالیں, مجھے تو سیدھا سیدھا یہ پتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. لیکن جب لوگ ڈپلومیٹکلی ادھر کی بات ادھر کی اس کی اس کی کرتے نا تو مجھے الجھن آنے لگتی ہے. میں کہتی ہوں سیدھی بات کرو, قولوا قولا سدیدا. جو بندہ ادھر ادھر کی, آج کے دور میں لوگ اس کو پالیسی کا نام دیتے ہیں, کہا ایسی باتوں کو ایک طرف کر دو. اور یہاں پھر لفظ دخاسا کو دیکھ لیجیے, عرب لوگ بولتے ہیں دخاسا برجلی ہی, بس کسی چیز کو پاؤں تلے روند ڈالا. اسی طرح مجازن باطل اور فضول دلیل کو حجت داخذہ کہتے ہیں. مراد کیا کہ حق کی تردید کے لیے اپنی طرف سے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ بالکل بیکار ہوتے ہیں. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے پاؤں تلے مچھلی ہوئی کوئی چیز, وہاں جاؤ گے لگ پتا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کس چیز کو سچا کرنے کے لیے حق کو بے قیمت کرنے کی کوشش کر دی. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق, اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری, والمیزان, اور میزان کو بھی اس نے اتارا. بالحق کا لفظ آپ بہت جگہ پڑھ چکے, سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا حق کی بات بڑی ڈیٹیل سے. میزان پہ بات کر لیتے ہیں. میزان کرائیٹیرین کو کہتے ہیں. یہاں مراد شریعت ہے جس میں حقوق کا وزن کیا جاتا ہے, لوگوں کے درمیان عدل اور مساوات قائم کی جا سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میزان سے مراد جہاں سچا دین ہے جس نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا. لگتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق دلائے, مردوں کے دلائے, امیروں کے, غریبوں کے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وہ کتاب جو لوگوں کو حق دلائے گی، لہذا اس میزان اس کرائیٹیرین کے اندر چیزوں کو تولا کرو. تکڑی ہوتی ہے نا ترازو، اس کے اندر چیز ڈالتے ہیں بالکل جتنی ہوتی ہے اتنی کھل کے سامنے آتی ہے. اس کتاب کی روشنی میں جب لوگوں کو آپ پرکھیں گے نا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اور آپ اپنے ہاتھ میں رکھ لیں سارا اختیار، دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر دیں، ان کی خوبیوں کو آپ اسے پوش ڈال دیں، کبھی فائدہ نہیں ہوگا. مثلا آپ ماں ہیں نا، آپ کے بچے میں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ خوبی ہو. اگر آپ ساری زندگی یہ کہیں نا کہ میں ماں ہوں تمہاری، خبردار اگر تم آگے آئے، مثلا باپ بیٹے کو لے لیں، بیٹے میں کاروباری سمجھ زیادہ ہو سکتی ہے، پوسیبل ہے. باپ کے میں نے تجھے آگے نہیں آنے دینا، تو میرا بیٹا ہے میں تیرا باپ ہوں، تو یہ ظلم کرے گا. میزان کیا ہوتا ہے؟ حق والوں کو حق دو. اور یاد رکھیے جب لوگ حقوق مانگیں اس سے پہلے ان کو دے دیں. گھروں کا بھی سکون اسی میں ہوتا ہے، زندگیوں کا بھی کام اسی میں ہوتا ہے. اگر آپ کسی کی خوبی کو دبائیں گے نا تو کسی دوسری جگہ سے ابھر آئے گی. تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دیا کہ دین سراسر حق کا معاملہ ہے، اور یہ ایک ایسا میزان ہے جو ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے خوشیوں کو. سورۃ حدید میں ہم زیادہ بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ، آیت 25 ہے اس کی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اسی طرح سورۃ الرحمن کی آیت 9 میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط، کہ ترازو کو سیدھا رکھو. یہاں مراد چونکہ سورت کا ٹاپک ہی پورا دین ہے، شریعت ہے، تو یہاں اس سے مراد دین ہی کا نفاذ ہے. سچا دین ڈالو گے لگاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی خیر ہی خیر ملے گی. اور وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا پتا کہ شاید قیامت کی گھڑی قریب ہی لگی ہو. تم لمبی تان کے سوئے ہوئے ہو، بیدار ہونے کا نام نہیں لیتے. تمہیں کیا خبر کہ قیامت کا گھڑیال بجنے والا ہے اور اچانک اٹھ کے پھر تم آنکھیں ملتے ہوئے جاؤ گے. تو بہتر ہے کہ ابھی سے کوشش کر لو، ابھی سے اس کی فکر کر لو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، وہ قیامت جس کی جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے. دیکھیے جن کا ایمان نہیں ہے وہ کہتے ہیں قیامت جلدی آئے، دیکھتے آنی ہے کہ نہیں، دیکھتے آنی ہے کہ نہیں. لیکن جن کو یقین آنی ہے، والذین آمنوا مشفقون منها، وہ ایمان والے تو خوف زدہ رہتے ہیں اس سے، کیونکہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. جس کو یقین آنی ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اللہ پتہ نہیں اس دن کیا ہونا ہے، اور جن کو یقین کوئی نہیں، بے یقینی میں وہ اچھلتے کودتے ہیں کہ اچھا جی کب آ رہی ہے قیامت، کب نہیں آ رہی. قَالَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے متعلق وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے. کہ نہیں آنی ہے، آنی ہے، قیامت کا شک تو یہی ہے نا کہ آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. حقیقت کیا ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ غالب حکمت والا بھی ہے. اس کو پتا ہے کہ بندے کس قابل ہیں، وہ اس کا لطف ہے. کبھی رزق کی صورت میں دکھتا ہے، کبھی دنیا کی دوسری نعمتوں میں دکھتا ہے. لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے لطیف، تو لطیف اس کو کہتے ہیں جس میں تین چیزیں ہوں. لکھ لیجئے، نمبر ایک، جو کام ہو اس میں سختی نہ ہو، یعنی درستگی نہ ہو، بلکہ نرمی اور رفق ہو، اس کا پہلو نمایاں ہو. اسی طرح وہ اپنے بندوں کی باریک سے باریک مصلحتوں، ان کے فوائدوں سے آگاہ ہو، یعنی جس کو اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پتہ ہیں، اور جس کو کوئی نعمت عطا فرمانا چاہے اسے عطا فرمانے پر قادر ہو. یہ ہے لطیف. لطیف کے بارے میں ایک قول ہے، لطیف اس ذات کو کہتے ہیں جو تیرے دل کو ہدایت سے منور کر دے، غذا سے تیرے جسم کی نشو و نما کر دے، تجھے دنیا سے ایمان کے ساتھ نکالے، اور دوزخ کی آگ سے تجھے بچا لے. دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ لطیف ہو جائے، لطف کا معاملہ کر دے، کیونکہ یہی ہے اس کی حقیقت جو بندے کو دنیا میں ہی واقعی اس چیز کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے.
ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جي سسترز آج کی سورت الشورى کا لیسن اور ماشاء اللہ کتنی زبردست آیات کتنی زبردست ایکسپلینیشن کیا سیکھا ہم سب نے ایک ایک لائن لکھیں جلدی جلدی سے جی کیا سیکھا ہم نے آج کے لیسن سے کیا سکھایا اب یہ جو لاسٹ ہم نے کوٹ سنا کہ لطیف کس ذات کا نام یعنی کس ذات کو کہتے ہیں یا اس کی کیا خوبی ہے سبحان اللہ ہم سب کو اس سب کی کتنی ضرورت ہے نا ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کا ٹیکسٹ چیک کر لوں ہو سکتا ہے کلوزڈ اب میرے خیال سے اوپن ہے یس اللہ تعالیٰ ہمیں منیب بنا دیں بالکل صحیح اللہ تعالیٰ ہم سب کو منیب بنا دیں اور اس کے علاوہ باقی لوگ باقی سب نے کیا سیکھا جی باقی سب نے کیا سیکھا آج کے لیسن سے اپنی مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ لائن کرنے والا بنا دیں بالکل اور اندر بیوٹیفل صفت بالکل صحیح لطیف اللہ تعالیٰ کا ایک الگ ایک اور صفاتی نام خوبصورت ترین بالکل دلوں کو نرم کر دیں اور اپنے عمل کے حساب سے ہم نے کیا کوئی اپنے ساتھ ارادہ کیا کوئی نیت کری کہ میں یہ کروں گی یا میں یہ کرتی ہوں اب اس کو اس سے میں سبسٹیٹیوٹ کروں گی اپنے علم پر گھمنڈ نہیں کرنا ویری گڈ اور دروی بندوں کی باریک مصلحتیں جانتے اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرنے پر بھی قادر ہیں بالکل صحیح جی بالکل صحیح آپ نے لکھا ہم نے یہ بھی دیکھا نا کہ وہی جس کو ہم پڑھتے ہیں کتنے ایک پروٹوکول سے آئی ہے اور نہ یہ کہ بہت آسانی سے آ گئی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح سے ہم تک پہنچاتے تھے نا اس طرح اپنے آپ پہ لیے اور پھر اس کے بعد آگے ہم تک پہنچا دیا رائٹ اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں ہے بالکل صحیح اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دین اسلام کو اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے انشاءاللہ نیڈ ٹو ڈو 110% فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ الون بالکل اور وہی کا اثر دل کے مطابق ہوتا ہے بالکل صحیح وہی کا اثر دل کے مطابق ہوتا ہے ہم میں سے کون ہے جو فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتا ہے ہم میں سے کس کو فرشتوں کی دعائیں چاہیے ہیں وہ فرشتے کے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت میں مشغول ہوتے ہیں کتنی خوبصورت آیت ہے کتنی موٹیویشنل ہے نا جی کن کے لیے آتی ہے کن کے لیے دعائیں قبول کی جاتی ہیں یہ بھی ہم نے تفصیل میں ایکسپلینیشن میں پڑھا کن کے لیے دعائیں قبول کی جاتی ہیں جو فرشتے دعا کرتے ہیں زمین والوں کے لیے تو ان کی کن لوگوں کے حق میں وہ دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں We had a poetry slam coming. I took the word poetry to Quran and feed it in Sunnah or come then slam here. So interesting that all matters become easy when aligned with Quran and Sunnah. Bilkul. Iman wale wo ho khud istighfar karte hain. Ji, iman wale wo jo khud istighfar karte ho, jo khud apna tazkiya karna chahte ho, jo khud bhi nekiyon mein badhte ho, اللہ سے صحیح ان میں ہدایت مانگنی ٹھیک ہے جو خود بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں بالکل those who have ایمان and do توبہ بالکل اور استغفار کے تو ہم نے کتنے بے شمار فوائد پڑھ لیے اور ابھی آگے کی صورتوں میں بھی دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہے استغفار کرنے کا نام تو سبحان اللہ استغفار سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کہ ہمارے خود بخود ہماری برائیاں بھی چلی جاتی ہیں نا جو ہمارے گناہ ہوئے ہوتے ہیں پہلے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں جو آئندہ ہماری کوئی انکلائنیشن ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں میں نے ایک نیت کی ہوئی ہے میرے لیے دعا کریں آج کی آیت نے مجھے اور اپنی نیت کے لیے پکا کیا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسان کرے اللہ تعالیٰ اس عمل کے اندر برکت دے اور مقبول بنائے آمین اور ہم سب کو اپنے ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے کل سے بہتر کرنا ان شاء اللہ بیکاز جو ہم اگر ڈیلی پڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ بیسک تو میسج قرآن کا ایک ہے توحید اللہ کی اطاعت لیکن مختلف آیات مختلف طریقے سے موٹیویٹ کرتی ہیں ہمیں تو وہ چیز گراسپ کر کے اور اس کے مطابق اپنے لیے ڈیلی کچھ نہ کچھ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے نا کتنا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے اور جیسے ہم نے دیکھا کہ کائنات بھی کیا کرتی ہے کہ اللہ کی اتنی بہترین اطاعت کرتی ہے یس اتنی بہترین اطاعت کرتی ہے تو پھر ہم سب کیوں پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ کہ اب آپ لوگ سب آج 15 منٹ کی بریک کر لیجئے تاکہ پھر ہم اپنی تصویر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹائم ایکسٹرا اوپر نہ جائے. ایون دو کہ تھوڑا سا اوپر جائے گا لائک 10 سوری 10 نہیں بلکہ 2:15 اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی فی الحال آج ہم 15 منٹ کی بریک کریں گے, اس کے بعد واپس اپنی تصویر شروع کریں گے ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.